ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور یہی کہ اللہ تعالیٰ سب کو آفیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ کا شکر. گڈ ماشاء اللہ الحمد للہ. تو ان شاء اللہ پھر آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آیا شیئرنگ کا سیشن. تو جو کوئی بھی ریڈی ہے تو آپ پہلے سے اپنی تیاری کر لیں. ان شاء اللہ میم وائر اٹینڈنس لے لیتی ہوں میں. بسم اللہ. فضا فرحان, سانیہ ظفر, امین مستانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویریا غزنفر, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمد, عشرت سلطانہ, سمینہ اقبال, حاجر عمران, تمیز النساء, عرفانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمرین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز غیاث, شفقت نواز, زمرد پروین, شازیہ میمونہ, سائمہ قرمی, شہلا, سمرین برہان, سبیحہ خان, مصدق فاطمہ حسین, سیما گل, سیما خالد, سیدہ نائلہ, تبسم قریشی. جی تو الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ آپ لوگوں کی. اور اب یہ کہ آپ کا نیکسٹ آئے شیئرنگ کا سیشن ہے. کون ریڈی ہے آج؟ یس, آج شیئرنگ کے لیے کون ریڈی ہے؟ تو پلیز ان شاء اللہ آئی تھنک کہ ڈفرنٹ اسٹوڈینٹس بھی اپنی ٹرنس لیتے رہیں, چند ایک اسٹوڈینٹس نہ کریں, یہ ایک بہت اچھی بات ہے. کہ پہلے ایک دو اسٹوڈینٹس ہی ہوتے تھے, لیکن اب ماشاء اللہ آپ لوگ اور بھی اسٹوڈینٹس آگے آئے ہیں. تو باقی بھی اسٹوڈینٹس پلیز پارٹیسپیٹ کیا کریں, بیکاز یہ سیشن ہماری اپنی ویومن کے لیے ہی ہے. سو سسٹر تمیز آپ ریڈی؟ ان شاء اللہ میں چھوڑتی ہوں آپ مائک میں.
ہیلو جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہاں جی الحمدللہ میری آواز گئی ہے. ہاں جی
یس سسٹر سنی سنسا آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن آئی تھنک آپ کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے سوری یعنی کہ آپ کو ہمیں ہماری سوری ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے رائٹ سسٹر وسودا ہے سسٹر جویریا آپ دونوں میں سے کوئی ریڈی ہے تو پھر آپ پلیز کیونکہ ہینڈ ریز نظر آ رہے ہیں میں مائک فری کر رہی ہوں جو بھی ہو تیار تو وہ مائک لے لے پھر فری ٹائم اس طرح سنا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا سورۃ الحدید آیت نمبر 28 اور 29 ان آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کیے ہیں. عمل کی بات اس میں یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین رکھیں تو پھر اللہ کی رحمت دو چند ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں ایک روشنی عطا فرماتے ہیں اور اس روشنی میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے غلطیوں کو معاف کر دیں گے اور واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور اس کی رحمت سے مایوس ہم کو نہیں ہونا چاہیے. ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے بہت قریب ہیں اور اللہ تعالی اور ہمارا ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس سے درجات بھی حاصل ہوتے ہیں اور واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی جس پر چاہے اپنا فضل کرتے ہیں اور بڑے فضل والے ہیں. تو بس اس میں یہی ہے ہمارے عمل کی بات کہ ہم کو اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے سرکار دو عالم کی ہر بات کو ماننا چاہیے اور اللہ تعالی بڑے غفور الرحیم ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الحدید بہت امیزنگ سورہ ہے جس سے بہت دل اور بہت صحیح موقع پہ لگتا ہے اتنے قرآن کے بعد ہمارے اوپر ایک کے بعد ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ اب اٹھو کام کرو. تو اس کی جو آیت نمبر 13 جو آیت نمبر 14 ہے اس کے اندر اپنے لیے محاسبے کے بہت عمل ہے اور بیسکلی یہ سارے وہ عمل ہیں جو آج کے مسلمان کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مطلب بتا رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن جو لوگ منافق تھے وہ دوسرے لوگوں سے جب ان کی روشنی مانگیں گے تو وہ ان کو نہیں دی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اس دنیا میں. ان کو کہا جائے گا کہ ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا, اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا. یہ پہلا جرم تھا جو تم نے کیا تھا جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے اگیٹ کے ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ کوئی کام صحیح ہے کوئی کام نہیں ہے, پھر بھی ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں. ہم جان بوجھ کے ایسی جگہوں میں ایسی محفلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے محرم اور نامحرم کی کیا حدیں ہیں, پھر بھی ہم نیکی کے کاموں کے لیے کیوں نہ صحیح ہم غیر محرموں کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے. اور نمبر 2 جو سب سے بڑا جرم ہم کرتے ہیں وہ تروبس تم, اور ہم انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی اور نیکی کا کام شروع کر لے, کوئی اور کر لے, کوئی اور آ کے کوئی کام شروع کر لے تو ہم وہ کر لیں گے. تو یہ انتظار جو ہے یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. ور تب تم اور شک کرتے ہیں, سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح بات ہو رہی ہے, صحیح کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, حالانکہ تعاون بالبر و تقوا نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا کے ساتھ دینا چاہیے. وغرتکم الامانی، چوتھی چیز جو آج کے مسلمان جس چیز سے شکار ہے وہ یہ کہ آرزوں ہی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بس اللہ کا نام لے لیا تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ایسے ہی دے دیں گے، کام نہیں کرنا پڑے گا اس جنت کے لیے. تو بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اور یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھے ہم جاگ جائیں. اور جو آیت نمبر 16 ہے اس کے پہلے دو لفظ تو بہت شدید ہیں کہ الم یعنی للذین آمنوا، کیا نہیں آیا وقت لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس ایمان ہے کہ نرم ہو جائے ان کے دل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ فطال علیہم الامد، کہ جن کے لیے مدت لمبی ہو گئی تھی فقست قلوبہم، تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو جیسے جیسے یہ قرآن کا سفر ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے دل لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں. ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ جب ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا تھا تو اس وقت ہماری کلاس 4 days a week ہوتی تھی، چاروں دن میں صبح اٹھتی تھی اور یہ کلاس لیا کرتی تھی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم 2 days a week میں چلے گئے. نورانی نور جو ہے وہ 2 دن کلاس میں ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے صبح اٹھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فریکوینسی بڑھے بلکہ کم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سخت ہو جائیں اور ہم ان 4 categories میں سے نہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اصل کام ہے کرنے کا عاملین میں سے ہمیں بنا دے، یعنی کہ جاننے کے بعد عمل کرنے والوں میں سے ضرور بنا دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء. اور وہی ولا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ماشاء اللہ جو بھی آپ دونوں نے شیئرنگ کری الحمد للہ اٹ واز سو ٹرو. ہم سب کو بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی واقعی ضرورت ہے کہ نہیں، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. یس، سب لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں، بیکاز اٹ از سم تھنگ کہ بہت چپکے سے آہستہ آہستہ کچھ کچھ جگہوں پہ انسان پیچھے رہتا ہے، لیکن وہ پھر پیچھے اس طرح سے رہنا نہیں چاہیے، تبھی ہوتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں کہ پتا کرنا کہ کدھر کمی ہو رہی ہے اور کدھر اٹس نیڈیڈ، تو وہ چیز تبھی ہوتی ہے جب ہمارے اندر پھر وہ ایک تقویٰ کا نیچر لگا ہوا ہو. رائٹ جی، تو الحمد للہ رب العالمین. سسٹر تمیز النساء، آپ کی جو وائس تھی وہ آئی تھی اور پھر چلی گئی تھی، سو آئی تھنک آپ ابھی آئی تھنک ریڈی ہیں، کرنا چاہتے ہیں شیئرنگ یا پھر نیکسٹ ٹائم؟ اوکے ٹھیک ہے، تو مجھے ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا. رائٹ، ٹھیک ہے، ان شاء اللہ پھر ہم اپنے خلاصہ قرآن کی طرف موو آن کرتے ہیں. سب یس، میرے خیال سے شاید بہرحال یس، ان شاء اللہ سر ہم نے خلاصہ قرآن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 28 پارے کا آغاز کریں گے سورۃ المجادلہ سے. اس سورۃ کا نام سورۃ المجادلہ بھی ہے اور مجادلہ بھی ہے، دونوں کا فرق سیل الجنہ میں ہوا تھا. سورۃ کا نام بھی اسی سورۃ میں ہے، تجادلوکا سے جھگڑا کرنا یا جھگڑا کرنے والی، دونوں ہی مراد ہیں. ایک خاص واقعے کو اشارہ بنا کر اس سورۃ میں اصل میں جو پیغام دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے. یہاں سے 28 پارہ شروع ہو رہا ہے. اس پورے پارے کا ایک مین تھیم بھی نوٹ کر لے کہ دین کے راستے میں خاندان کو ساتھ لے کر چلنا، پورے 28 پارے میں گھریلو زندگی کو بہت زیادہ ٹچ کیا گیا. اس میں ایک عورتوں کا بہت ذکر ہے. پہلی سورت دیکھ لیجئے تو مجادلہ, اور آخری سورت تحریم. اس میں بھی عورت کا قصہ, اس میں بھی قصہ. بیچ میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی بات ہے. تو جو کشمکش چل پڑتی ہے نا دین کی طرف آتے ہی, اور خاص طور پہ جب گھر کا ایک فرد آئے اور دوسرا نہ آئے, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس پورے پارے میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے. اس صورت میں کچھ مسائل مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں, جس میں ایک زہار کا قانون ہے, وہ انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کچھ ادب اداب سکھائے گئے ہیں, اور کچھ کھانے پینے کا طریقہ بتایا گیا. ایک مصروف انسان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کیا گیا. ساتھ ساتھ کوشش کریں گے آیتوں کو لیتے ہوئے چلتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہاں دیکھیے کہ ایک آیت ہے, ایک دو تین اور چار دفعہ لفظ اللہ ہے. سورۃ مجادلہ کی ایک یونیک بات ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے, اور خاص طور میں اس میں اللہ کے سننے کی بات ہے. حضرت خولا کی کہانی ہے, جن کے شوہر نے دور جاہلیت کے مطابق ان کو ماں کہہ دیا اور ان کی طلاق واجب ہو رہی تھی, لیکن یہ عورت آئی اور اپنا دکھڑا اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی مثل, اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا. تو اللہ نے اس عورت کی بات سن لی, اور سننے سے مراد سننا نہیں, اس کی فریاد رسی کرنا. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ نے سن لی, اس کی مراد قبول کر لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عورت کا تذکرہ کر کے یہاں بتا دیا کہ اللہ عورتوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں قریب بیٹھی تھی اور میں اس عورت کی خسر پسر نہیں سن پا رہی تھی, جبکہ اللہ نے ساتویں آسمان پہ سن لیا. یہی ہے وہ حالہ کہ ایک دفعہ رات چلتے حضرت عمر کو ایک بڑھیا نے روکا اور کتنی ہی دیر روکے رکھا اور آپ سنتے ہی رہے. بعد میں کسی نے کہا کہ آپ کو کیا پڑی تھی ایک عورت کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے. کہا میں اس عورت کی کیوں نہ سنوں جس کی اللہ نے سن لی. قد سمع اللہ قول التی. تو یہاں سے زہار کی بات ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا. یہاں سے سچائی بتا دی اور منہ بولے رشتوں کی بات بھی کھول دی کہ کسی کے منہ سے کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. اصل بات وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا. سگے رشتے رشتے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, اور چاہے دور جاہلیت میں بیوی کو ماں کہنے سے طلاق واجب کر لیتے تھے, لیکن اسلام نے اس چیز کو نہیں کہا. اس سے دیکھیے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو رشتے اللہ بنا دینا وہی رشتے ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے کسی کو بھائی کہنا, بہن کہنا, چچا خالو بنا لینا, پھر ان سے شرعی پابندیوں سے ہٹ کے ملنا, یہ درست بات نہیں ہے. والذین یظاہرون من نسائہم. اب یہاں طریقہ بتایا گیا کہ زہار کر لیا جائے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. منہ سے ایک لفظ نکالنے کی سزا ہے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا جب ایک انسان اپنے ساری زندگی کے بولے ہوئے لفظوں کو بھگتے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض دفعہ ایک کلمہ بندہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے یا تو جنتی ہو جاتا ہے یا جہنمی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. کچھ لوگوں کی تو زبان پہ گالی رہتی ہے, طلاق کی دھمکی تو وہ یوں دیتے ہیں جیسے کوئی کسی کو دعوت دے کھانے کی. اس لیے ایسے مردوں کو بہت زیادہ اپنی زبان کا استعمال اچھی طرح کرنا چاہیے, اور یہ سخت سزا اس لیے بھی رکھی کہ پھر آگے سے قابو پایا جا سکے، اور اس لیے بھی ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن جو ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریے گا، احصاہ اللہ ونسوہ، خود سے پوچھئے کتنے گناہ اپنے کیے ہوئے بھولی ہوئی ہوں، کیا یاد ہے؟ مجھے نہیں بھی یاد تو اللہ کل یاد کروائے گا۔ جتنا انسان اپنے گناہوں کو خود دیکھ لے اتنا قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائے گا۔ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو سزا دے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں بات ہوئی ہے نا، یحادون اللہ، حدوں سے گزر جانا، حد چھری کو بھی کہتے ہیں، چاقو، یعنی ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، مخالفت ہی مخالفت، ہر چیز میں دوسرے کنارے پہ پہنچنا پسند کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو نہیں ماننا، دوسری طرف چل پڑنا، فرائض کو کچھ سمجھنا، حدوں کے اوپر کوئی اور اپنی مرضی کی باتیں، جھگڑے جھگڑے جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ، الم ترن اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہش سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ ساری آیات جو نجوا کے بارے میں، نجوا کہتے ہیں کسی بھی اجتماعی چیز کو انفرادی طور پہ دو لوگوں کا بات کرنا، مثلا ایک میٹنگ ہوئی اس میں پوری بات ہو گئی، سب نے اس پہ اوکے کہہ دیا، بعد میں دو لوگ اس پہ رائے زنی کریں، میرا تو نہیں دل تھا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کوئی اور اجتماعی مسئلہ جو سب کے بیچ میں طے پانا ہو اس کا دو لوگوں کو کرنا یہ نجوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آسان سی بات ہے کہ نجوا اجتماعی غیبت کو کہتے ہیں۔ ایک تو تین انفرادی کسی شخص کی غیبت، لیکن جب دین کا کوئی کام ہو یا کوئی اجتماعیت کا کام ہو تو وہاں اس بات کو ڈسکس کرنا نیگیٹو وے میں اور سامنے بات نہ کرنا کہ ریسپیکٹ بہت ہے، بولتے نہیں، عادت نہیں، میٹنگ میں کوئی رائے نہیں دی، بعد میں بیٹھ کے اس پہ تبصرے کرنے، اس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں خاص طور پہ ایمان والوں کو پکارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، جہاں چھٹتے ہیں نا دوسری جگہ کی باتیں، دوسری جگہ تیسری کی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو لوگ آپس میں بات نہ کریں کان میں، یہ دوسرے کو رنج دے گا، اگر بات کرنی ہو تو پہلے اس سے اجازت لے لیجئے۔ دیکھیے اسلام کتنا مہذب دین ہے، تبھی تو پھر دل کھلے رہتے ہیں نا۔ ہیومن سائیکالوجی کو بہت زیادہ ٹچ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے ہمیں بھی اپنے لیے عمل لینا ہے۔ دیکھیے بہت سارا نیکیوں کا پٹارا ایک جھٹکے سے نیچے گر جاتا ہے، بعض دفعہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے یا کچھ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے لو اب تم اتنا تو کرتے ہو, دیکھو اتنوں کو تمہاری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے, تو کیا ہوا اگر تھوڑی سی غیبت کر لی, برائی کر لی, چغلی کر لی, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو نا تم پھر یہ بھی تو ہے, ہو بھی تو تم انسان. نہیں, مومن کا کام, اس لیے تو وہ پسینے پسینے رہتا ہے ہر وقت, اسی لیے تو اس کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے عملوں کی پٹاری ضائع ہو. آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس بہت کانچ کی پتلی پتلی کو چیزیں ہیں, ٹھوکر لگے گی تو گرے گا نا, ٹھوکر لگ رہے گی. ایک شخص ہے اس کے سر پہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کو ٹھوکر بھی لگی تو کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے, نیکیاں کانچ کی طرح ہوتی ہیں, جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں اتنی ان کی حفاظت انسان کو زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ ضائع ہو گئیں تو قیامت کے دن کی حسرت کا ذریعہ بنے گی. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت ادب, کھلے دل والوں کی علامت, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا, اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے, اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے. یہاں دیکھیے تفسح کی بات ہے نا, کسی کے دل میں جب آپ کی جگہ ہوتی ہے نا تو آپ اس کو ہر انداز سے عزت دینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بھی یہ بات تھی اور آج بھی, کہ جب کبھی کوئی کسی مجلس میں آئے تو پہلے سے موجود لوگ ہلکا سا کھسک کر ایک جگہ پیدا کریں, چہرے پہ اسمائل لائیں, مسکراہٹ, کہیں آؤ بیٹھو. یہ نہیں کہ ان کو دیکھ کے اور ہی کھلے جائیں, بس لوگ بیٹھے تو سات پرس رکھ لیتے ہیں, کہیں یہ ٹانگے پسار کے حرم میں دیکھا کریں کیسے جگہ ملی ہوتی ہے. اچھا معاملہ نہیں, تقدیر پہ رضا مندی ہے نا تو آپ اپنے نصیب پہ خوش ہوں گے. آپ نے فرمایا کبھی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھاؤ. ایک بندہ اٹھ کے واپس آنے تک اس کی جگہ پہ وہی آ کے بیٹھے گا, دو کے بیچ میں نہ بیٹھو. ایسی چیزیں انسان کو بہت زیادہ اچھا مینر بھی سکھاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بوجھ نہیں بنا لیتا. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کی مجلس میں دیر تک بیٹھتے تھے, کوشش ہوتی آخر وقت تک بیٹھے. اب اس سے آپ کو تکلیف ہوتی, تکلف کے مارے آپ کچھ نہیں کہتے, حرام میں حلل تھا, آپ کام نہیں کر پاتے تھے, تو اس پر حکم ہوا کہ جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو. اور بعض لوگ برا مناتے ہیں کہ اچھا جی ہمیں اٹھا دیا, فلاں کو اٹھایا, تو کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. کیا سوچتے تمہیں محفل سے وہ ذرا دور کر کے بٹھا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی؟ نہیں, کوئی ذلت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو عزت میں بڑھا دے گا. اصل درجوں کی بلندی تو ایمان اور علم کی وجہ سے ہے, یہ نہیں ہے کہ کون کس کے قریب کتنا بیٹھ جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. تو زیادہ کرو تو ایمان کرو, علم سیکھو, خود بخود آگے آ جاؤ گے, خود بخود بڑھ جاؤ گے, لیگ پولنگ نہیں چلے گی اس میں. اب ایک اور مسئلہ تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی, اور وہ کیا تھی کہ لوگ اللہ کے نبی سے بہت ہی باتیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا قیمتی وقت لے لیتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے یہاں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تنگ کر دیا. اب ایک بندہ آپ دیکھیں نا کہ نبی, لیڈر, حکمران, آٹھ دس گھر ان کے, اور آپ بیٹھے 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 ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا فائن لگا دیا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا, اب یہ حکم آ گیا کہ دیکھو اللہ کے نبی سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. یہ قسم کا اس کو کہتے ہیں نا اپوائنٹمنٹ لے لیا کرو, یا جیسے مشورہ فیس ہوتی ہے, اور جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں نا کہ وکیل کو ملنے کی اور ڈاکٹر کو ملنے کی کوئی نہ کوئی ایک فیس رکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک تربیتی حکم تھا. اب جب یہ ہوا تو لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی. صرف حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس حکم پر عمل کرنے کا موقع ملا, کیونکہ چند دن کے بعد یہ حکم روک لیا گیا. اور حضرت علی نے ایک مسئلہ پوچھنے کی خاطر جان کے یہ بات پوچھی اور آپ کے پاس کچھ دیا اور آگے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں سے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سیکیور کیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جتنے کام تھے وہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتے عموماً۔ آپ بعض لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس اتنی دیر بیٹھ جاتے تھے، اتنا آپ کا وقت لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقتی تربیتی حکم دیا اور بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے ہم سب کو بھی عمل کی بات نکلتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے حالات پہ قیاس کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو دوسرے کی زندگی کے ساتھ نہ دیکھیں۔ کسی وقت ایک کام آسان ہوتا ہے، کسی وقت آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے کہ انفرادی زندگی ہے، جو آپ کی اپنی زندگی ہے نا بہت کچھ پریڈکٹیبل ہے، پہلے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کیا کریں گے، اس وقت گھر میں کوئی آئے گا جائے گا، اس وقت کھانا پکے گا، اس دن مہمان آئیں گے نہیں ہوں گے، آپ پورا اسکیڈول کر سکتے ہیں اپنے پورے ہفتے کو۔ لیکن جب آپ کی زندگی ایک اجتماعی نوعیت کے کاموں میں آتی ہے، بعض وقت یقین کریں آپ کو کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا، سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے، ادھر سے پکار آ گئی، ادھر سے بات آ گئی، کچھ ہے، تب ایسے وقت میں اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بعض دفعہ یہ چیز زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ تو بہرحال حضرت علی اس بات پہ خوش قسمت ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس پر صرف میں نے عمل کیا۔ کتنا ان کو شوق تھا قرآن پہ عمل کرنے کا، ہم ہوتے تو وظیفہ بنا لیتے اس آیت کا۔ اگلی آیتوں میں اب کچھ لوگوں کے اوپر اللہ کے غضب کی بات ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم ویحلفون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ مدینہ کے یہود کی طرف اشارہ ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بی کیئرفل، وہ دل میں کھوٹ رکھتے ہیں اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس بار ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں۔ سوچیے، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ مدینہ کے یہود جو دوست کے روپ میں دشمن تھے، منافقین نے ان سے دوستیاں کی ہوئی تھی، مخلصانہ تعلق ایمان والوں کی بجائے ان سے تھا، وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے ان کو استعمال کرتے، سپائے بنتے، خبریں پوچھتے، اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ایسی ایسی باتیں لے کے پروپیگنڈے کرتے، کبھی قسمیں کھاتے کبھی کچھ، اور خاص طور پہ اولاد کی محبتیں بعض دفعہ لوگوں سے غلط کام کرواتی تھی۔ اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ، مت ایسی چیزوں میں رہو، اس دن کو یاد کرو، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ اکبر، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ عادت ہوتی ہے نا جھوٹے کو، تو جو شخص دنیا میں ایسا کام کرے گا آخرت میں بھی کرے گا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، خبردار، شیطان کے گروہ والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ دیکھے حزب اللہ اور حزب الشیطان کی بات کرتا ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، دھوکا دھوکا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، وقتی طور پہ اسلام اور قرآن اور دین چاہے چھٹا رہے دبارے، لیکن کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے یہ وعدے پورے ہو کے رہتے ہیں۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور والا ہے، اب یہاں سے سچے مومنوں کی کچھ صفات ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم کبھی نہ یہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواب ان کے باپ ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جان لو کہ اولئک حزب اللہ, یہ لوگ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے. کبھی آپ ان آیتوں کو کھول کے پڑھیں ذرا, کیسے ایمان خون پر غالب آ جاتا تھا, خون کے رشتے کفر کی وجہ سے پیچھے اور ایمان کے رشتے آگے. یہ ایک خاص وصف ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے نام پہ جب محبتیں بنتی ہیں وہ خون کی محبتوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں. کیسے لوگوں نے اس کا ثبوت دیا, جنگوں میں اپنے اپنے بھائیوں کو قتل کیا, کسی نے اپنے ماموں کو قتل کیا, کوئی ادھر سے دو ٹوک فیصلے کر رہا ہے, کوئی ہجرتیں کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کیا وہ گروہ تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ کو قتل کیا, حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا, حضرت عمر نے مامو عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا, اور حضرت ابو بکر تو اپنے بیٹے عبد الرحمان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی, حمزہ اور عبیدہ بن حارث نے عتبہ, شیبہ اور ولید کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے. اور حضرت عمر کی وہ رائے تو آپ کو یاد ہوگی جو بدر کے قیدیوں کے بارے میں تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے رشتہ دار ہمیں دیں, ہم ان کو قتل کر دیں. آج ہم جہاں مات کھاتے ہیں رشتہ داروں کے نام پہ کھاتے ہیں. رشتہ دار کیا کہیں گے, رشتہ دار رشتہ دار. اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خاندان اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, اپنے بہت پیارے لگتے ہیں, لیکن اگر اللہ کے راستے میں کوئی آ جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو پیچھے کرے. بعض لوگ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں, اللہ میں نستعینک و نستغفرک, اس میں خود آتا ہے وہ نفجرک من یکفر, کہ اللہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو تیرا کفر کرے. لیکن عملی زندگی میں ہم مہندی بھی کریں گے, اپٹن بھی کریں گے, کیونکہ خالہ کے بیٹے کی بیٹی کا فلاں ہے, پھپھو کا فلاں ہے, چھوڑ نہیں سکتے, قریب کا رشتہ ہے. اور بعض دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے دنیاوی معاملات اس طرح کے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بوجھ تلے آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دینا کہ میرے دل میں اس کی کوئی محبت پیدا ہو جائے. سوچیے ذرا ہمارے دلوں میں آج کتنی سختی ہونی چاہیے کفر سے, کافر سے نہیں, کفر سے, رشتہ داروں سے نہیں, ان کی غلط رسموں اور طریقوں سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. بڑا زبردست پیغام دے کے جا رہی ہے یہ صورت کہ اللہ کو ہر چیز سے اوپر رکھو, ہر رشتے سے اوپر اللہ کو رکھو. اگر اس کی مدد چاہیے, اگر تم چاہتے ہو کہ خالہ کی طرح اللہ بھی تمہاری سنے, تو پھر تم نے اپنے رب کی بات کو کبھی پیچھے نہیں ڈالنا, ورنہ یاد رکھو شرمندہ ہوگے اور تمہیں کچھ بھی کل نہیں ملے گا. پوری سورت بلکہ پورا پارا آپ کو یہی پیغام دے گا. اگلی سورت سورۃ الحشر, دوسری آیت میں یہ لفظ آتا ہے کہ من دیارہم لأول الحشر, مراد وہ ہے کہ وہ سورج جس میں حشر آیا. یہاں غزوہ بنو نذیر کا قصہ آپ کو تفصیل سے ملے گا, جس طرح سورہ انفال میں غزوہ بدر کی بات ہوئی, پیچھے باقی جنگوں کی باتیں ہوئیں, اس لیے اس سورت کو سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں. بنو نذیر سے تاریخی واقعہ ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. لیکن غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کے حالات بننے شروع ہو گئے تھے. کئی کچھ اس میں تفاصیل ہیں, لیکن ہمارے لیے اس میں بات وہی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں ڈرے گا وہ حشر کے دن نشر ہو جائے گا. آئیے سورت کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی مضمون کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی غالب اور حکیم ہے. سبحا یسبحو, سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے. کون سا رب، کس کی تعریفیں؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا. سوچی آج بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کافروں کو خود بھی نہیں تھا پتا، تم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو شکست ہوگی. کیسے؟ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو. آج ہم کتنا کہتے ہیں اسلام مغلوب، اسلام کے ساتھ یہ اسلام، اسلام بیچارہ بنا بٹھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، شرط یہ کہ وہ مسلمان بنے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یعنی یہ انہوں نے کوچ کرنا پسند کر لیا تھا، اگر مدینہ میں رہنا چاہتے تو وہیں مارے جاتے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا تھا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب یہاں سے آگے جنگ کے کچھ منظر ہیں. دیکھیے لفظ شاقو اور یشاقق، کتنی شدت ہے. کر سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کا مقابلہ، اللہ کے رسول کا مقابلہ؟ تو آج بھی جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اصل میں وہ پھر اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہاری اس جنگ میں کیسے مدد کی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا. یعنی تمہیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ دیکھو دیکھو ان مسلمانوں نے درخت کاٹ دیے. آج بھی دیکھیے کہیں انوائرمنٹ کے نام پہ، کبھی اینیمل رائٹس کے نام پہ ذرا سی بات ہو جائے تو خوب مسلمانوں کو اچھالتے ہیں، اور خود چاہے پانی کی طرح خون کو بہائیں. بعد وقت جانوروں کے حقوق کے، انوائرمنٹ کے حقوق کے، لیکن انسانوں کے نہیں ہیں. تو بڑا شور مچایا کہ انہوں نے کھجوروں کے درخت کیوں کاٹے. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کاٹو، بولو اب کیا کرتے ہو. کیوں کیا تھا اللہ نے یہ؟ کیونکہ اللہ نے یہ اجازت اس لیے دی تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، کیونکہ وہ درخت راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کٹوا دیے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. ان جنگوں میں لڑو تو مال غنیمت ملتا ہے، اور بغیر لڑے ملے تو مال فے ہے. اسی کا تذکرہ آگے ہے، ما فا اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کریں، اسلام میں مال کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، کیا؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ مال چند ہاتھوں میں نہ رہے. اسلام جو منی کے میٹر سکھاتا ہے اس میں ایک طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ سے مال دوسروں میں جائے، ورنہ مالدار ہمیشہ مالدار ہوتا رہے گا اور غریب غریب ہوگا. وراثت کا حکم دیکھ لیجئے، مال غنیمت دیکھ لیجئے، یہ ساری چیزوں میں کچھ عرصے کے بعد مال دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے مال میں برکت آتی ہے. کرو کیا، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روکے اس سے رک جاؤ. کیا دے؟ چیز دے، کوئی چیز دے، کھانا دے لے لو، چیز دے لے لو، مال غنیمت دے لے لو. نہیں، یہ تو ہے ہی، حکم دے تو لے لو، بس عمل کرنے کی کوئی چیز دے تو لے لو. پورے آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیاد ہے یہ آیت، اس کی بنیاد پہ حجیت حدیث قائم ہے. اس آیت کی دلیل پہ قرآن کی طرح حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے. جس طرح قرآن سے ایک مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح حدیث سے بھی ایک مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی بانٹ پہ شک نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ شک کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں دیتے، ان کو وہ دے دیتے ہیں، ان کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو عہدے دینے کی بات، کسی کو اختیار دینے کی بات. تو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو زیادہ پتا ہے، وہ کوئی اپنے گھر سے نہیں لے جائے گا چیزیں، اس کو پتا ہے کس کا کیا ہوتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے. اور اس سائے پہ عبداللہ بن مسعود نے ایک عورت کو پلکنگ کرنے سے روکا تھا، اور جب اس نے کہا کہ یہ حکم قرآن میں کہا ہے، چلی گئی واپس آئی، کہتی مجھے تو کہیں نہیں ملا، تو یہ آیت کھول کے دکھائی، کیا یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو بہرحال جس نے ماننا ہے وہ اس نے آدھے منہ کی بات کو ماننا، اور جس نے نہیں ماننا وہ پورا قرآن پڑھ کے بھی وہیں کھڑا رہتا ہے جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈراتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈر جو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی تم اپنی مرضیاں کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے، باقی رہ گئے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے، تو للفقراء المہاجرین، بے شک وہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم رہے ہیں. یہاں دیکھیے کہ بتایا گیا کہ نہ مہاجر اور نہ انصار مال کے خو کرتے، آئے تھے اللہ کے لیے لیکن آخر وقت ہوا تو ان کو سب کو وہاں سے ملا، آج گھر چھوڑے کل اللہ نے ان کو مکہ میں اللہ کے نبی کے ذریعے سب کچھ دلا دیا. دیکھیے یہ ہے اسلام کا مزاج، جو پیسے کے لیے آتا ہے نا وہ دین کو کبھی سرو نہیں کرے گا، وہ تولے گا، وقت گنے گا، گھنٹے مانگے گا آپ سے، یہ کرے گا وہ کرے گا، روح ختم کر کے دین کی چلا جائے گا. دوسری صورت یہ کہ آپ دین کے لیے آتے ہیں، سچے دین کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ دین آپ کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. جیسے آج بھی فل ٹائم لوگوں کے لیے دین کے اندر حصے رکھے ہوئے ہیں نا، اللہ کے نبی کے دور میں تھے، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، لیکن وہ مال کے لیے کام نہیں کرتے تھے، مال ان کی ضروریات کا ہوتا تھا صرف. تو یہاں یہی بات کہہ دی گئی کہ یہ تو اللہ کے فضل کے لیے آئے تھے، یہ تو والنٹیئرز تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کی ضرورت ہے تو ان کو کچھ دیا، تو کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ان کی کاز بڑی سچی ہے. دیکھیے جب ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں نا تو اللہ جیسے ہمارے سارے معاملے لے لیتا ہے، اس طرح اللہ باقی بھی غم دور کر دیتا ہے. تو بہت بڑی سوچ ہے، فرق ہے دونوں باتوں میں، کس کے لیے آتے ہو. اللہ اکبر. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. اولئکم الصادقون، اللہ میں ایسے سچوں میں کرے. یہ تو ہیں وہ دو قسم کے لوگ، پہلی قسم کے جون مہاجرین ہیں. اب دوسرے دیکھ لیجئے، والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی من لا کر دار الہجرت میں مقیم رہے تھے. کون ہے یہ؟ انصار مدینہ. مال فہمے صرف مہاجرین کا حق نہیں ہے بلکہ انصار کا ہے، کیونکہ ضرورت پڑنے پہ انہوں نے اپنے آدھے آدھے گھر دے دیے تھے. دیکھیے آج آپ جس طرح اسلام کو دیتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے بعض اوقات کہ اسلام بھی پھر آپ کو وہ دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، کہیں بھی آپ دین کے نام پہ کام کریں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ارد گرد والوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا ان کو چاہیے کیا نہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جب ہم لوگوں نے یہاں یہ کام کیا، جگہ شروع کی، تو بے حساب لوگوں نے دیا. ہمیشہ یہی ہوا کہ ان کے نام سے اسکول کو آتے تھے، لیکن پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے حالات بنے کہ کبھی کسی کو چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے تو اسکول ان کو دے دیتا ہے لون، کوئی بات نہیں لے لو کر کے پورا پھر دے دو. تو ایسی ایک ساتھی تھی، تو ان کی کوئی ضرورت تھی، تو جب انہیں کہا لے لیں تو وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی کہ آج میں اپنے گھر والوں میں سر اٹھا سکتی ہوں کہ دیکھو یہ ہمارا اسکول ہم سے لینے والا ہی نہیں ہے، آج ہمیں ضرورت پڑی تو ہمیں دے گا بھی. میں نے کہا انشاءاللہ دے گا، ہمارا ذرا سر سیدھا ہو جائے، ہمارا تو پروجیکٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کے قرضے دور کروانے ہیں، اور کیوں لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوں. تو یاد رکھیے جب دین والے صرف منگتے بن جائیں گے نا، ہمیں دے دو ہمیں دے دو، تو پھر تو کبھی پوری نہیں پڑے گی، پھر تو دن بدن ہاتھ آپ کا سامنے ہی رہے گا. جس نے مخلوق سے مانگا اس کو اللہ پھر مخلوق کے ذمہ ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کی طرح انصار کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان لوگوں کی اب تعریفیں دیکھیں، آسمان سے ان کے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں، ان کے ڈپلوماز اور ان کی سندیں آسمان سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے فاولائکہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہ صحابی کے جنہوں نے مہمان کو کھلانے کے لیے بیوی سے کہا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بند کر دینا اور خود خالی منہ چلاتے رہے. ام سلیم اور ان کے شوہر ابو طلحہ کی یہ بات ہے، اتنے غریب تھے یہ، لیکن مہمان کو پتہ نہ چلا کہ میرا میزبان بھوکا ہے. لیکن صبح جب گئے تو کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری نیکی قبول کر لی. اللہ ہمیں بھی ایسا دل دے دے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو دیں، اور اللہ دین کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. کس طرح ہم اپنے آپ کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، پھر اور کس کا حصہ ہے مال فہمے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن اگلوں کے بعد آئے ہیں، یعنی نیکسٹ سیشنز میں جو لوگ آئیں گے جو آئے دین کے نام پہ، ان کے بھی حصے ہیں، اپنے وقت پہ ان کو بھی دین سے خیر ملے گی. اشارہ اس میں تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے آنے والے لوگوں کی طرح. یہ کون لوگ ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اور اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. اس دعا کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کریں بلکہ زبانی یاد کر لیں. آج کے دور میں مسلمانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینے، حسد، بغض، دین کا کام کرنے والے، اسلام کے نام پہ کام کرنے والوں کے دلوں میں بغض، ایک چھت کے نیچے بیٹھے دو ساتھیوں کے بیچ میں بغض دیکھا گیا، نعوذ باللہ. یہ دعا پڑھیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے بغض دور کر دے، کوئی اگلا پچھلوں کو اور پچھلوں کو اگلا کوئی برا نہ کہے، سب ایک دوسرے سے محبت کریں. آپ کو تک اللہ کے نبی نے ایک دن کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک ایسا شخص ابھی گزرے گا یہاں سے جو اہل جنت میں سے ہے. اچھا، ہر بار آنے والے ایک ہی شخص تھے، انصار سے تعلق تھا. اب یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عمر کو تھوڑی سی جستجو پیدا ہوئی کہ آخر کیا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ اللہ کے نبی ان کو بار بار جنتی کی بشارت دے رہے ہیں. وہ بہانہ کر کے ان کے گھر گئے، تین روز مسلسل ان کے گھر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت دیکھے. کہتے ہیں ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی، یعنی جو ان کی عبادت تھی وہ ان کی تھی. آخر پوچھ ہی لیا، بھائی آپ بتائیں آپ کا عمل کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت دی ہے. کہنے لگے میرا حال تو تم دیکھ ہی چکے ہو، ہاں بس شاید ایک بات ہے، اور وہ کیا؟ کہ لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی اس سے حسد کرتا ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے بھائی، بری بات پہ تو ٹوکنا ہے، گناہ پہ تو ٹوکنا ہے، حرام پہ تو روکنا ہے، لیکن کسی کی نعمت دے کے جلنا کڑنا نہیں ہے. اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اتنا کھلا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ ہم اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں. یہاں پہ یہ رخ پورا ہوا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اگلی آیتیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اس سورت کی خاص طور پہ آخری آیتیں، اس کو ہم نیکسٹ رخ میں کریں گے. اللہ تعالی دلوں کو کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی سر، الحمد للہ ہمارا خلاصہ قرآن کمپلیٹ ہوا. اینڈ سورۃ المجادلۃ بہت ہی بیوٹیفل میسج ہم سب کے لیے رکھتی ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ آپ سب نے اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹس ضرور لکھے ہوں گے. یس، مجھے جو چیز سب سے اچھی لگی یا آپ کہہ لیں کہ جو بہت ٹچ کیا وہ یہی کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی دعائیں اتنی جلدی ایکسیپٹ کی جائیں تو ہمیں بھی پھر اپنے آپ کو بالکل ویسا بنانے کی ضرورت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، یعنی کہ وہ تقویٰ اور وہ ایمان اور وہ پرائیورٹیز جو دین ہمیں سکھاتا ہے. رائٹ، الحمد للہ ورڈ میننگ کر لیتے ہیں، سب ریڈی ہیں؟ ٹھیک ٹھیک ہے ان شاء اللہ شروع کے سورۃ المجادلہ آئی نمبر ون سے اسٹارٹ کریں گے. پہلا ورڈ تشتکی. تشتکی شکایت کرتی تھی. شی واز کمپلینگ. یس یس. تحاورتما تم دونوں کی گفتگو. یس ٹھیک ہے الحمد للہ. نیکسٹ آیا جی وزورا. اور جھوٹ. یس اور جھوٹ ٹھیک. پھر پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آئی نمبر 3 کے اندر یتماسا. یتماسا ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے ایک دوسرے کو. یس ٹھیک جی بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. رائٹ پھر اس کے بعد نیکسٹ ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 5 میں کبیتو. ذلیل کیے گئے. ذلیل کیے میننگ میں سمجھ میں صحیح آتی ہے جو ورڈ ٹو ورڈ میننگ ٹھیک ہے کہ ذلیل کیے گئے. ٹھیک کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ذلیل کیے جائیں گے. رائٹ پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. آئی نمبر ایٹ یتنا جونا. یتنا جونا خرگوشیاں کہتے تھے باہم آپس میں. رائٹ باہم سرگوشی کرتے تھے. یس یتنا جونا یہ جو کھڑی زبر یعنی الف بیچ میں ہے یہ تاج گیونگ کے آپس میں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یو ہائی کا دعا بھی آپ کو یا تم کو. یس آئی نمبر 11 یا دعا بھی آپ کو. رائٹ آئی نمبر 11 میں دیکھیں گے آپ تفسحو. تم کھول کر بیٹھو. یس یو یس یو کریئٹ اسپیس. تم کھول کر بیٹھو. ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ بھی اسی میں ہی فن شزو. سن شزو تو اٹھ جایا کرو. یس بس اٹھ کھڑے ہو. ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو ہم دیکھیں گے
آئی نمبر 19 کے اندر استحوذ. غالب آ گیا. یس استحوذ غالب آ گیا. ٹھیک, اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 22 میں. جی آئی نمبر 22 یوادونا. دوستی کرتے ہوئے, دوستی کرتے ہو, یوادونا دوستی کرتے ہو, وہ دوستی کرتے ہیں. رائٹ, یوادونا وہ دوستی کرتے ہیں یا رکھتے ہیں یا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اسی میں ایک اور ورڈ ہے عشیرتہم. عشیرتہم جی خاندان والے, ان کے ان کا کنبہ یا ان کے خاندان والے. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور ایک لاسٹ ورڈ آئی تھنک آسان ہے آپ سب کے لیے, حزب. حزب کس کو کہتے ہیں؟ حزب لشکر گروہ. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک. پارٹی ان دا سینس یس گروپ. رائٹ, ٹھیک. سو الحمد للہ گڈ, ماشاء اللہ اچھی آپ سب لوگوں نے پارٹیسپیشن کی, صحیح جوابات دیے موسٹلی. سو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. خوشی ہوتی ہے نا ہم سب کو کہ اب ہمیں قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے اور یہ تمام ورڈز اب ہمیں یاد ہیں. سو الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء اللہ اب یہ کہ پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اینڈ نیکسٹ آپ جی نیکسٹ سیشن ان شاء اللہ تجوید کا ہے, تو ہم ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. اوکے, کیسی چل رہی آپ کی ریویژن اور تجوید کی تطبیق؟ انشاءاللہ ہم آیات میں سے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی طرح کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ التحریم نکال لیں, 40 میں سے دیکھیں گے. 28 جوز لاسٹ سورہ ہے, پیج نمبر ہے 560. یا ایوہا, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے, کون سی مت ہے؟ جی جائز منتظر سے. اس کے بعد دیکھیے ان نبی, ان نبی یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ جی ادغام شمسی ہے. اور یہاں پہ غنہ کا کون سا رینک آئے گا؟ غنہ کا جو رینک ہے وہ اکمل ہوگا, صحیح. اور ان نبی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مشدد ہے. جی نمبر ہو رہا ہے, صحیح. پھر آگے دیکھیے ما احل, پھر جی میں جائز منفصل ہے. اس کے بعد دیکھیے تب تغی با ساکن. جی کون سا کلکلہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جی کلکلہ سہرا ہو رہا ہے. اگر ہم اس ورڈ پر سٹاپ کریں تو یہ کیا کبرا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ کبرا جو ہے وہ ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر آتے ہیں. اوکے اس کے بعد دیکھیے غفور الرحیم، غفور الرحیم ادغام ہے بغیر گناہ، کامل ادغام ہے کیونکہ جس میں رون نون ہے وہ اپنی کوئی بھی کوالٹی باقی نہیں رکھ رہا نا، تو یہ ادغام بغیر گناہ ہے اور کامل ہے. اس کے بعد دیکھیے ورڈ قد کے اوپر کون سا کلکلہ ہوگا، کیونکہ ہم اس پہ یوزلی اسٹاپ نہیں کرتے نا، اگر ہم اسٹاپ نہیں کریں گے تو پھر یہ صغرا ہی ہے قد فرض اللہ، تو یہ صغرا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اسٹاپ کر دیں گے پھر یہ کبرا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کیس اگر آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں تو یہ کبرا ہوگا. اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل فرسٹ ورڈ ہے تو یہاں پر اسٹاپ بیٹر بھی نہیں ہے نا، پھر ہم یہاں پہ اسٹاپ نہیں کرتے. اس کے بعد دیکھیے لکم تحلہ، یہاں پہ میم ساکن آ رہا ہے، اظہار شرف ہوئی ہے اور غنہ کون سا ہوگا یہاں پہ لکم ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے ایمانکم، ای پر کیا ہو رہا ہے، حرف لین ہے صحیح، اور اس کو کتنا کھینچتے ہیں، نہیں حرف لین کو ان بٹوین ون اینڈ ٹو، ون اینڈ ہاف آلموسٹ. جی اوکے، پھر اس کے بعد دیکھیے وہ العلیم الحکیم، لاسٹ میں یہاں پہ کون سی مد ہو رہی ہے، مد عارض سکون، اور مد عارض سکون کی لینتھ کتنی ہوتی ہے، ٹو اور فور اور سکس، تو یہ آپ کے پاس تین ہوتی ہیں اس کی لینتھ، ٹو ہوتی ہے یا فور ہوتی ہے یا سکس ہوتی ہے. ہم سورۃ التحریم میں سے دیکھ رہے ہیں، آئی نمبر ٹو کی اینڈنگ ہے. پھر آگے دیکھیے وہ از اسر نبی، اگر ہم اسر و اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا کوئی رول اپلائی ہوگا، نمبر ہوگا، کیونکہ آپ مشدد لیٹر کے اوپر اسٹاپ کریں گے اور یہ را مشدد ہے، تو یہاں پہ پھر ہم نمبر کر کے اسٹاپ کریں گے اسب. اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے آگے ازواج ہی حدیثن، یہاں پہ کون سی مداری ہے، ازواج ہی پر، جی مسئلہ تو صغرا ہے. پھر دیکھیے حدیثن فلما، یہاں پر کون سا رول ہے، اخفاء حقیقی، حدیثہ پر اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں پھر تو مد عوض ہوگی، لیکن اگر آپ نہیں وقف کرے تو پھر یہ اخفاء ہے، اخفاء حقیقی، اور اس کے اوپر گناہ کا کون سا رینک ہوگا، کامل ہوگا صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے من انبعک، من کے اوپر کون سا رول ہو رہا ہے، جی اظہار الحلقی ہے، اور یہاں پہ گناہ کا کون سا رینک ہوگا، وہ نہیں کامل ناقص، ٹھیک ہے ناقص ہوگا. اس کے بعد دیکھیے انبعک، یہاں پہ کون سا رول ہے، انبعک، جی اخلاف ہو رہا ہے یہاں پہ، نون ساکن کے بعد با ہے تو اخلاف کا رول اپلائی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ گناہ کا کون سا رینک ہوگا، کامل، اکمل نہیں کامل، اکمل جو ہے وہ صرف ادغام کے اوپر ہوتا ہے اور نون نیم مشدد کے اوپر. اوکے پھر آگے دیکھیے آیہ نمبر فور میں ورڈ آ رہا ہے والملائکہ، یہاں پر کون سی مد ہے، والملائکہ واجب متصل ہے، اس کی کتنی حرکات ہوتی ہیں، فور اور فائیو ہوتی ہیں صحیح. تو اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر فائیو میں ورڈ آ رہا ہے عسا ربہ ان، تو ربہ کے اوپر کون سی مد ہے، جی مدصلۃ الکبریٰ ہے، اور اس کی کتنی لینتھ ہے، لینتھ ہوتی ہے فور اور فائیو ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ان ولقکن، تو ان یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، جی اخفا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ غنہ کا کیا رینک ہوگا، کامل ہوگا صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے ولقکن، یہاں پر نون کے اوپر، نون مشدد کے اوپر کیا رینک ہے غنہ، غنہ اکمل ہو رہا ہے صحیح. آگے دیکھیے ان یبدلہ، یہاں پہ کون سا رول ہے، ان کے اوپر ادغام بغنہ اور ناقص ہے صحیح، ادغام ہے بغنہ ہے اور ناقص ہے، اور اس میں رینک آف غنہ کیا ہوگا، اکمل ہوگا صحیح گڈ یبدلہو ازواجن یبدلہو مسلۃ الکبرا آگی پھر سے ازواجن خیرا تو ازواجن کے اوپر کیا رول اپلائی ہو رہا ہے اظہار حلقی اور رینک آف کنہ ناقص ہو رہا ہے صحیح پھر دیکھیے خیرم خیرم ادغام بغنا ہے کامل ہے اور اکمل گنا ہے صحیح گڈ پھر اس کے بعد دیکھیے منگ کنہ یہاں پر کیا رول اپلائی ہو رہا ہے خفیفی ہے ٹھیک ہے اور اس میں رینک کون سا ہوگا کامل صحیح ماشاء اللہ اس کے بعد دیکھیے مسلماتم مسلماتم یہ ادغام بغنہ ہے اور اکمل گنہ ہے اور کیا یہ کامل ہے ناقص ہے کامل ادغام بغنہ صحیح ٹھیک ہے ادغام بغنہ کامل ہے اور اس میں رینک آف گنہ اکمل ہے پھر دیکھیے آگے تو مؤمناتن یہاں پہ بھی اخفا ہے فونیتاتن یہاں پہ بھی اخفا ہے یہاں پہ کون سی مت ہے تائباتن مرد جی واجب متصل علی ہے پھر اس کے بیچ میں بھی تائباتن کے بیچ میں اظہار الحلقی ہے عابداتن یہاں اخفا دوبارہ آ گیا سائحاتن پھر یہ واجب متصل علی کی آگے دیکھیے طیباتن و ابکار یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے طیباتن ادغام بغنہ ناقص ہے اور اکمل گنہ صحیح گئے اچھا اب اگر اب کیا رون کو نیکسٹ آیا کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوگا اب کیا رون کو ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے کیا ورڈ بنے گا پھر جی ادغام بغنہ ناقص کے ساتھ آپ اس کو مرج کریں گے وہ ناکمل کر کے لائک وہ اب کیا روئن یا ایوہا آگے آئے نمبر سکس میں ورڈ دیکھیے شدادن لا یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے ادغام بغیر گنہ ہے اور کامل ہے صحیح رینک آف گنہ کیا ہوگا نو رینک ٹھیک ہے نو گنہ ہوگا اس میں نا صحیح آئے نمبر سیون میں دیکھیے اس میں ورڈ آ رہا ہے لا تعتذر اليوم جب ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں تو یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا جی مدلین ہو رہی ہے مدلین اور مدلین کو کتنا کھینچتے ٹو اور فور اور سکس ٹھیک ہے اوکے چلے مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے پیچھے جیسے او ایف فائلو نما مرون یہاں پر سٹاپ کیا ہو فور حرکات سے تو لا تعتذر اليوم یہاں پر ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جی اگر آپ نے پیچھے والے ورڈ پر یؤمرون پر سٹاپ کیا ہے فور سے تو لا تعتذر اليوم کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ہم فور حرکات کر سکتے ہیں سکس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مدلین ہے نا مدلین تو بڑی نہیں ہو سکتی مدعارف سے اور پیچھے یؤمرون پر مدعارف لسکون ہے مدعارف کو فور کیا ہے نا تو یہاں پہ اس کو الیوم کو فور کر سکتے ہیں اور ٹو کر سکتے ہیں آپ برابر رکھ سکتے ہیں فور فور سے برابر ہوگی اور ٹو سے مدلین شارٹ ہوگی تو مدلین کو چھوٹا رکھا جا سکتا ہے مگر بڑا نہیں کیا جا سکتا سکس نہیں کیا جا سکتا مد متصل واجب کا ادا کرنا لازم ہے جی بالکل واجب متصل کو کھینچ کے پڑھنا لازم ہے صرف واجب متصل کو نہیں جائز منفصل کو بھی کھینچ کر پڑھنا واجب ہے جس میں ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے کہ کوئی ایک شخص نا کسی صحابی کے پاس اس کا مفہوم ایسے ہے کسی صحابی کے پاس کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے گیا اور اس نے سورۃ التوبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں جو زکات سے ریلیٹڈ ہے نا, ان نمس قدا قوتو, تو اس نے اس کو سمپل پڑھا لائک ان نمس قدا قوتو للفقراء والمساکین, حالانکہ للفقراء کے اوپر مد ہے نا, تو ان صحابی نے کہا کہ جیسے آپ پڑھے ہو ایسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا, تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے کیسے سیکھا, تو ان نے پھر جو قرآن پاک یعنی جو انہوں نے حصہ اس کا پڑھا اس میں انہوں نے کھینچ کے مت کو پڑھا. تو واجب متصل تو کسی بھی قرآت میں آپ فور سے کم نہیں کر سکتے, اور چونکہ ہم ایک نریشن سیکھ رہے ہیں نا تو ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ ہم جائز منفصل کو بھی فور کریں. حرام اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ حرام جو مسٹیکس ہیں وہ ہمارے پاس لہن جلی ہیں, لیکن آف کورس یہ بہت لیس اوتھینٹک ہو جائے گا پھر نا. گناہ ہوگا یا نہیں یہ تو اللہ عالم, لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا نا, جب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا لہن کے بارے میں, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انسان قرآن پاک کو نا ایز اٹ از پڑھنا جیسے آپ تک اوتھینٹک چین سے پہنچا ہے, یعنی جیسے آپ کے پاس اوتھینٹک چین سے پہنچا ہے ایسے پڑھنا آپ کے لیے لازم ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا امام ابن الجزری کہ من لم یصحح القرآن آثم, کہ جو انسان اپنا قرآن درست نہیں کرنے کی کوشش کرتا وہ گناہگار ہے. تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو ایفرٹ نہیں کرتے, یعنی بالکل ایفرٹ نہیں کرتے, پری سیٹ مائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم سیکھ ہی نہیں سکتے, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یا امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا, باقی علوم سیکھے جائیں اس کے یہ ضروری نہیں ہے اتنا, تو اگر وہ اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں یا وہ اپنا مائنڈ پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سیکھ نہیں سکتے, تو وہ اگر ریسائٹیشن میں غلطیاں کرتے ہیں تو وہ گناہ اٹھائیں گے نا. اور وہ لوگ جنہوں نے سیکھا ہوتا ہے اور وہ بے توجہی سے یا اس کو توجہ دے کے نہیں پڑھ رہے ہوتے نا لیزینس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو اس میں وہ یہ ہے کہ پھر آپ نا وہ والے لوگ بھی گناہگار ہوتے ہیں, لیکن جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر سیف سائڈ پہ ہیں. ایکچولی تو یہ جائز منفصل کو اومٹ کرنے کی آپشنز ہمیں کچھ اور قرآت میں ملتی ہیں, یعنی ڈفرینٹ ویز آف ریسیٹیشن میں نا, تو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ حسن آسم ان طریقہ شاطبیہ ہے. شاطبیہ میں آپ لیسٹ فور کرتے, اور ایک اور طریقہ ہے حفظ عن عاصم ہی کا, اور وہ طریقہ طیبہ کہلاتا ہے. اس میں کچھ اور ڈفرینسز بھی ہیں, الانگ ود دیٹ اس میں یہ ڈفرینس بھی ہے کہ آپ جائز منفصل کو ٹو کر سکتے نا. تو آپ نے عموماً سنا ہوگا جیسے تراویح وغیرہ میں جائز منفصل کو ٹو کر کے پڑھا جاتا ہے, تو موسٹ پرابیبلی یا وہ طریقہ طیبہ پڑھتے ہیں اور یا وہ ڈفرینٹ اور قرآت پڑھے ہوتے ہیں, جیسے ابن کثیر کی قرآت ہے تو اس میں صرف آپ کے پاس منفصل ٹو ہے, اس میں آپ زیادہ بھی نہیں کر سکتے نا. آیت 3 کا فرسٹ ورڈ سورۃ الطلاق میں, جی لا ای ولا ای یہ واجب متصل ہے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 کا جو فرسٹ ورڈ ہے ولا ای, اس ورڈ میں دو مدود آ رہی ہیں, ایک لا کے اوپر جو کہ واجب متصل ہے اور دوسری ای کے اوپر جو کہ بدل ہے, یہ منفصل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہی ورڈ ہے. پہلی مد ولا کے اوپر ہے جو کہ لام الف یعنی الف صغیرہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے واجب متصل بن گئی ہے, اور دوسری مد اسی حمزہ کے بعد یا آنے کی وجہ سے مد بدل بن گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بدل ہے وہ یا کی وجہ سے بن رہی ہے اور جو واجب متصل ہے وہ الف کی وجہ سے بن رہی ہے, تو مد لیٹر ڈفرینٹ ہے, اس لیے پلس نہیں کہہ سکتے. ہاں مد متصل بھی ہے ورڈ میں اور مد بدل بھی ہے. جی واجب اور جائز میں جیسے آپ اس کو ہم اکثر یوز بھی کرتے ہیں نا, ایک چیز واجب ہے کہ آپ کو مست وہ کرنی ہے, اور ایک جائز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اس میں آپشنز آتے ہیں, مگر یاد رکھیں کہ یہ آپشنز ڈفرینٹ قرآت میں آپ کو ملتے ہیں, حفظ ناسم ان طریقہ شاہ کو بھی ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو واجب جو ہے وہ لیسٹ, یعنی یہ واجب ہے کہ یہ فور ہے ساری قرآت میں, کوئی بھی ایسی قرآت نہیں ہے جس میں واجب متصل فور سے نیچے جا رہی ہو. ٹھیک ہے, لیسٹ فور ہے, فائیو ہے جیسے حفظ میں, کچھ قرآت میں ایون سکس بھی ہے جیسے ورش میں حمزہ میں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو جائز ہے یہ جائز ہے کہ آپ اسے فور کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے نیچے آ سکتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن کثیر میں آپ اس کو دو حرکہ پڑھتے, صرف دو پڑھتے ہیں, آپ اسے کھینچ نہیں سکتے. حفظ میں حفظ ناصر من طریق طیبہ میں آپ اسے دو پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح سے اور ڈفرینٹ قالون میں ایک طریقہ ہے جس میں آپ اسے دو پڑھتے ہیں. تو ڈفرینٹ طریقے ہیں جس میں آپ نا اس کو فور سے نیچے بھی لے کر آ سکتے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ آگے اور تجوید میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں زیادہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اوکے ہم آگے چلتے ہیں آئے نمبر ایٹ میں. توبتن نصوحن, یہاں پر دیکھیے توبتن نصوحن, یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ آئی نمبر ایٹ سورۃ التحریم, جی دغام بغنہ ہے اور یہ کامل ہے اور اس کے اوپر اکمل گنہ ہوگا. ماشاء اللہ آج تو آپ لوگوں کو یعنی بہت اچھا اسموتھلی اس چیز کو کر رہے ہیں نا, الحمد للہ. اس میں آگے دیکھیے این یو کفی و این تم سی آ تھی کم, یہ کون سی مد ہے؟ سی آ تھی کم, جی مد بدل ہے, ٹھیک ہے گڈ, صحیح. تو یہاں پہ دیکھیے آئی نمبر ایٹ میں وغفر لنا انکا, اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر بیچ میں کیا رول اپلائی ہوگا؟ جی جائز منفصل ہوگی کیونکہ نیکسٹ ورڈ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مصحف میں چونکہ اسٹاپ کا سائن ہے تو عموماً پھر مد کا سائن نہیں لگا ہوا ہوتا. تو اگر مد کا سائن نہیں بھی لگا ہوا اور اگر آپ ان کیس جوائن کر کے پڑھے ہیں تو جسٹ ریمبر کہ حمزہ آ رہا ہے تو ہم جائز منفصل کے ساتھ ملائیں گے. اگر آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اور اگر آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ واغفر لنا انک, یعنی آپ پھر مد کے ساتھ اسے پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ, آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک اسے آگے کنٹینیو کریں گے. بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الحمد للہ آپ کا تجوید کا سیشن کمپلیٹ ہوا اینڈ آپ لوگوں نے ریویژن کیا ایگزامپلس کے ساتھ میں قرآن میں سے, تو الحمد للہ اب آسان لگتا ہے. جی اب آسان لگتا ہے آپ کو یہ سب؟ یس, باقی سب لوگ بھی بتائیں. جی بیکاز وہی بات آتی ہے کہ جب آپ مثالیں تلاش کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی اپنی ذہن لگاتے ہیں اس میں, پھر یہ کہ وقت لگاتے ہیں اور پھر کبھی بات سمجھ آئے گی کبھی نہیں آئے گی, پھر واپس اپنے نوٹس کو ریفر کریں گے, تو اس طرح سے پھر ذرا اچھی سی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے. جی یس, سو الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہی حق تلاوت کی توفیق دیں اور ایسا علم سیکھنے کی توفیق دیں جو کہ احسان کے درجے پر بھی ہو اور سچ اور حق کی بات ہو, سچ ہی بات ہو. تو ان شاء اللہ بھی کہ چونکہ آپ کی ریویژن اور ایک طرح سے پریکٹس ہو چکی ہے تو آئی تھنک یہاں پر پریکٹس ایسا کوئی ریزن بنتا نہیں. ان شاء اللہ پھر یہ کہ آپ لوگوں کی 10 منٹس کی بریکس کر لیتے ہیں, رائٹ؟ جی انشاءاللہ کوئی 10 منٹ کی بریک. اچھا یہ مائک پتہ نہیں کیوں بار بار جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوئے چلے جاتا. بہرحال اب انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے, تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد باقی سیشنز کنٹینیو کریں گے. تو جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وشق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ميري
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لك الحمد وأنت لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہماری بریک کا بھی ٹائم فنش ہوا. ہوں کیسے آپ سب؟ بریک کے بعد اور صبح قرآن کی کلاس کے بعد اور تجوید ماشاء اللہ ہوں ساری چیزیں ہمیں بوسٹ اپ کرتی ہیں نا یہ. الحمد للہ الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو واپس آ گئے ہوئے بریک کے بعد؟ کچھ ابھی آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے. ہوں ٹائپ کریں ون, دیکھیں کتنے لوگ آ گئے ہیں, ریڈی ہیں اپنی کلاس کے لیے. ہوں ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ہے آگے والا الحمدللہ. تو چلیں ہم پھر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا. آج ہم اصلاح القلوب کا پہلے کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اور اس میں کون سا ٹاپک کریں ہم؟ بہت ہی خوبصورت ہے اس کا, ویسے ہر چیپٹر ہر ٹاپک بہت خوبصورت ہے, لیکن یہ والا تو جو ہے نا کون بتائے گا مجھے کیا کر رہے تھے ہم لوگ. اتنی خاموشی کی میں آپ لوگوں کی طرف سے, ہم شکر گزاری کا کر رہے تھے نا شکر. تو اسی کو ہم آج ہم دیکھیں گے, اس کے فوائد ثمرات کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اپنے اپنے آپ نوٹس لینے کے لیے ریڈی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا ہم اپنے کپڑوں کو مس یوز کریں گے تو اللہ کو بعد میں اس کا جواب دینا پڑے گا. امام شوکانی کہتے ہیں, نعمت الہی کی یاد دہانی یا اس کی طرف توجہ اور نعمت کی طرف جھکنا اس کی قدردانی شکر ادا کرنے کے باعث ہوتے ہیں. وہی بات ہے بہرحال. امام غزالی کی تعریف سنیے گا, کہتے ہیں کہ اللہ کی ظاہری باطنی اور اس کی خاص اور عام نعمتوں سے جہالت برتنا یا اعراض کرنا یا ان سے ناواقفیت اور تجاہل عارفانہ ہی شکر اور احسان مندی کے راستے کی رکاوٹ ہے. مشکل لفظ ہوتے ہیں, بات اس میں بھی وہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ نعمتوں سے جہالت برتیں گے اتنی نعمت کم ہوگی, اور جتنا آپ اس کی قدر کریں گے اتنی زیادہ ہوگی. اور کہتے ہیں نہ شکری جو ہے نا یہ شکر گزاری کے راستے کی رکاوٹ ہے, پھر بندے کو شکر تک نہیں پہنچنے دیتی. چلیے دیکھتے ہیں ذرا اللہ نے انسان کو نعمتیں کیا کیا دی. سب سے پہلے آپ دیکھیے انسان کو وجود بخشا, نمبر ون لکھ لیجئے, ایجاد کہتے ہیں اس کو. میرے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں پیدا کیا, نہ کرتا تو کیا ہوتا. پھر دوسری بات ہے کہ لا وارث نہیں بنایا. ہر بچہ جو آتا ہے اس کی ماں یا باپ ضرور ہوتے ہیں, سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کے. پھر آپ دیکھیے کہ بنی آدم کا فرد بنایا یعنی انسان بنایا. جانور ہو سکتے تھے, نالی میں رینگتا ہوا کیڑا ہو سکتے تھے, سانپ ہو سکتے تھے, بچھو ہو سکتے تھے, چمپینزی ہو سکتے تھے, ہم شکل دیکھیں ذرا اس کی, بندر ہو سکتے تھے, سب ہو سکتے تھے. تو اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا. پھر اس کے بعد دیکھیے انسان بنانے کے بعد اگلی نعمت اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی ہے کہ نہیں. ہو سکتے تھے کفر پہ, کس کو اسلام سے اتنی محبت ہے کہ اس کو سمجھ کے آتا. ہمارے اندر کہاں اتنی طاقت ہے کہ بلال کی طرح کوئلوں پہ لٹائے جاتے پھر بھی احد احد پکارتے. پھر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس نے ہمیں یہودی نصرانی برہمن مجوسی نہیں بنایا. کبھی آپ امیجن کریں ہم آگ کے آگے بیٹھے پوج رہے ہوتے, ہم آگ کو خدا بناتے, آپ کہتے توبہ توبہ ہم کیسے کرتے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں ڈرنے والی ہے, آپ کو آگ کی پوجا صرف اس دن تک بری لگ رہی ہے جس دن آپ کر نہیں رہے. اللہ نہ کرے مت ماری گئی, الٹی کھوپڑی چلی گئی, کسی کے بہکاوے میں جا کے آپ آگ کیا پتھر کیا بت کیا جس کے آگے بیٹھیں گے آپ کو وہ سب سے ٹھیک لگے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکیورٹیز باندھی ہوئی ہیں. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں نا اس وقت, آپ کا دل شکر کے جذبوں سے بھرا ہوگا نا کیونکہ آگے یہ بھی نعمت آ رہی ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ کو یہ نعمت لگ رہی ہے, اور آپ کانپ جائیں گے اگر آج بارش کا سوچ کے نہ آتی, بیماری کا سوچ کے نہ آتی, بچے کی وجہ سے نہ آتی تو اس نعمت سے محروم ہوتی، لیکن واللہ ہی اگر آپ نہ آتی تو آپ نہ آنے پہ خوش ہوتی. یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں، جو آتا ہے وہ آنے پہ خوش ہوتا ہے، جو نہیں آتا وہ نہ آنے پہ خوش ہوتا ہے. جو آتا ہے وہ آنے پہ خوش ہے، جو چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑنے پہ خوش ہے. یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نولی ہی ماں تولا، ہم تمہارا رخ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر تم پھیرتے ہو. تو دعا کیا کریں کہ یہ نعمت ہی رہے. جس دن یہ زحمت لگے گی نا، جس دن یہ بوجھ لگے گا، اس کے بعد زیادہ دن اللہ آپ کو نہیں آنے دے گا. یاد رکھیے جو ہجر ہوتا ہے نا، چھوڑنا، قرآن پاک کی ایک آیت اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ابھی میں نے رمضان میں بھی اسی پہ ایک درس دیا ہے کہ قرآن کو پکڑنا، اتخذوا پکڑو اور مہجورا چھوڑو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پکڑ کے بھی چھوڑا ہوا. تو اس میں یہ بات کی تھی کہ کوئی چیز پکڑی بھی چھٹتی کب ہے، تو اس کا نقطۂ آغاز نہ شکریہ ہوتا ہے. جب وہ چیز نعمت نہیں لگتی، بوجھ لگتا ہے، بس تھک گئے، کیا مصیبت ہے، بہت مشکل، کس جذبے میں آ گئی، کس جوش میں آ گئی، میں نے اسکول کیوں چھوڑا، میں نے جاب کی چھوڑی، میں نے کیوں چھوڑا، تو آپ پیچھے ہو جاتے. تو آپ دیکھیے اسلام کی دولت، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی. یہی جو بات اب ہم کر رہے ہیں وہ آگے آ رہی ہے. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم دی؟ فاسق نہیں ہے. ہم نیوڈ موویز بنا رہے ہوتے، ہمارے بلو پرنٹس چھپتے، کیسے لگتے ہم؟ ہم ساری دنیا میں ننگے بن کے اپنی ماڈلنگ کر رہے ہوتے اور لوگ ہمارے حسن کی قیمت کھاتے. کر سکتے تھے کہ نہیں؟ تو جس کو اللہ نے حسن دیا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، جس کو فگر دیا اس کا فگر بڑی آزمائش ہے. پھر آپ دیکھیے کہ فاسق تو نہیں اللہ نے کیا، تو اس سے اگلی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حق سے جوڑ دیا. یہاں دیکھیے انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اہل سنت والجماعت سے منسلک ہونے کی توفیق دی. تو پیچھے بھی میں نے اشارہ شاید آپ کے ساتھ اس سیریز میں بھی کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑتا ہے. نام نہاد آج جو فرقوں میں یہ مختلف نام ہے، وہ ٹرمز کچھ اور ہیں. سنتوں سے جوڑنے والے گروہ میں اللہ نے ہمیں رکھا. کتنی خوش قسمتی ہے قرآن اور حدیث. کل رات کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی پلے میں نیکی نہیں ہے، واللہ ہی اللہ کی قسم پلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک چیز اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دن ہے کہ رات ہے، 24 گھنٹے کا راؤنڈ فگر. باتیں ہیں تو قرآن کی، پڑھنا تو قرآن، پڑھانا تو قرآن، میٹنگز تو قرآن، آرگنائزیشن تو قرآن. کل کا میں اپنے ایسے ہی شام کو سوچ رہی تھی جیسے بھی طبیعت چل رہی تھی کہ کل صبح میں آپ کے ساتھ بات ہوئی، آپ کو پڑھایا اللہ کے حکم سے، پھر آپ کی کلاس کے بعد فرانس میں کلاس تھی تو ان کا دل ہوتا ہے کہ نئی کلاسز شروع ہوں. خیر میں نے ان کا میسج دیکھا، مس ہو گیا. پرسوں میں نے ان کی کلاس ساتھ لی تھی، کل میں لے نہیں سکی لیکن مجھے پتا تھا ان کی کلاس ہو رہی ہے. اس کے بعد مجھے میسج آیا سے سنا کا کہ استاذہ کیلیفورنیا کی جو نئی کلاس شروع ہو رہی ہے میٹنگ آپ آتی ہیں؟ میں نے کہا آتی ہوں. میں نے وہ کیلیفورنیا کی کلاس لی. اب جب میں نے ان کے ساتھ یہ کلاس یعنی لی تو اس کے بعد مجھے اٹلانٹا کلاس کا میسج آ گیا. پھر اس کے بعد لنڈن والوں سے بات ہوئی. کل دوپہر کو بیچ میں سیالکوٹ والی برانچ کے سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی. تو رات کو پھر جب میں بستر پہ لیٹی ادھر بھی کلاس، تو میں نے کہا کہ آج 6 ملکوں میں میری صرف قرآن کے لیے بات ہوئی ہے. رب بنا تقبل منا. کیا ہم اس کی جگہ گیتا پڑھ رہے ہوتے، بائبل پڑھتے، رائنز پڑھتے، میوزک سنتے؟ کیا ممکن تھا؟ ممکن تھا. ہمارے اندر ابھی بھی وہ گندے مادے موجود ہوں گے. کہیں آپ 4 گانے تو سنیے، پھر وہ سارے جذبے بھڑک جائیں گے جو پہلے کبھی ہوتے تھے. کبھی کہیں جائیں تو میوزک کر کے مجھے نہیں پتا چلتا، سچی بات ہے، کیونکہ باہر کہیں ہوتا ہے تو انگلش ہوتا ہے. تو میرے ہسبینڈ کبھی فورن رچ وچ ہونے لگتے ہیں نا تو میں ان کو چھیڑتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ اتنے غور سے سنتے ہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں چلا میوزک ہے. اس کے اندر آپ کو بھی گانے یاد ہیں، یا آپ کو پتا چلتا ہے؟ مجھے تو اللہ ہی جانتا ہے، مجھے تو چونچا ہی لگ رہی تھی، مجھے میوزک بھی نہیں لگا. لیکن ان کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے اردو کا سنیں گے تو شاید ہمیں بھی لگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی گناہ کے جرمز موجود ہیں، اللہ کی قسم موجود ہے. یہ اس قرآن کی دولت نے وہ دبایا ہوا ہے. اس اینٹ کو اپنے سے ہٹائیں گے نا، دن بدن کمپرومائزنگ ہوں گے، اور جو آپ کمپرومائز کریں گے نا آپ اس پہ خوش ہوں گے. یہ ہے در خلاصہ. نہیں سن رہے تو برے لگیں گے، سنیں گے تو اچھے لگیں گے. جو سنتے ہیں کیا خیال ہے وہ گناہ سمجھ کے سنتے ہیں؟ میں اکثر سوچتی ہوں تو قرآن کا سفر ایک دم چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کیا وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے؟ اگر وہ گناہ سمجھے کبھی نہ جائے، محرومی سمجھے کبھی نہ جائے، وہ اس کو اپنے لیے کوئی بدبختی سمجھے کبھی نہ جائے، اس کو اس وقت شیطان پیچھے جا کے تھپ تھپا رہا ہوتا ہے، بالکل جینیس ہو گئے ہو، باتوں میں آ گئی تھی، بے وقوف بن گئی تھی، ٹو مچ، ہاتھ پکڑا تو نے بازو ہی دے دی ان کو، انہوں نے تو تجھے پورے کا پورا، تیرے شکر بچ کے آ گئی گھر والوں سے، ورنہ اب تو تیرے خاندان میں جھگڑے ہوتے اور میاں نے تو طلاق ہی دے دینی تھی. یہ شیطان سکھاتا ہے. یہی بات یہ سکھا رہے ہیں یہاں کہ دیکھیے کس کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی کہ ہم پھر اس کتاب کی معرفت پہ آتے ہیں. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی نعمت دیکھیے جو اللہ نے انسان کو دی ہے نا, وہ کیا ہے کہ اپنی معرفت دی. بت کے آگے بیٹھتے تو بت خدا لگتا, جو پتھر کے آگے بیٹھتے ہیں کیا ان کو پتھر خدا نہیں لگتا؟ میں دیکھتی ہوں دنیاوی میدان میں عقل مند ترین لوگ ہیں لیکن بت کے آگے ان کی عقل ماری جاتی. سر پٹخو آپ ان کے ساتھ, کہتے نہیں جو کر رہے تھے وہ اچھا ہے, آپ جو باتیں کرتی ہیں وہ اچھی ہیں لیکن ہمارے بت بھی ٹھیک ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجئے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں جو قرآن بھی مل گیا, نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ذاکر بھی ہیں شاکر بھی ہیں, اس میں آپ دیکھیے کہ دعوت والے ارشاد, قرآن کے پڑھنے کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا وہ دعوت کا ہوتا ہے, جب ہم دوسروں کو بلاتے ہیں. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر بن کے لوگ 5 سال میں فارغ ہو جاتے ہیں, انجینئر بن کے 6 سال لگ جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, یہ آپ جو قرآن اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں آپ کیا بنیں گے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ داعی اللہ. اور ماشاءاللہ داعی اللہ گھر میں بیٹھ کے تو نہیں دعوت ہوتی. یہ جو کوئی آپ کو اگر کہتا بھی ہوگا, مجھے امید تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے نہ میں نے کبھی سنا, لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے جو لوگ شروع سے آ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا کہ آخر کب تک پڑھیں گے, ان کو فارغ کر دیں. کیوں فارغ کر دیں؟ اب تو یہ کام کے بنے ہیں, اب آپ دائی ہیں, آپ کام کرتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں, کہیں کورس لے رہے ہیں, کہیں دے رہے ہیں, کہیں پڑھ رہے ہیں, کہیں پڑھا رہے ہیں, تو ساتھ خود کیوں پڑھتے ہیں؟ جب تک آپ کو آگے سے ملے گا نہیں آپ آگے دے نہیں سکتے. ایور فریش, یہ ریفریشنگ کورسز چلتے اور یہ زندگی بھر چلیں گے. کہہ لیجئے کہ یہ وہ سکول ہے قرآن کا, ایک دفعہ کوئی آ جائے تو اس کا جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ کو پریکٹس مل گئی. یہ وہ سکول ہے جس میں آپ کو جاب بھی ساتھ مل جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا نا میڈیکل لائن میں جو پڑھتے ہیں پھر ان کو وہیں جاب مل جاتی ہے. تو قرآن میں جو اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, جو ڈیڈیکیٹڈ ساتھی ہوتے ہیں, اللہ ان کو باہر نہیں جانے دیتا. وہ کس طرح کے کیجول میں ڈالے وہ ان کی سہولت کے ساتھ اللہ کر دیتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں داعی اللہ جو لوگ ہیں, جو لوگوں کے ان کو لوگوں کو صرف اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں اللہ کے شکر گزار بن جاؤ, شکر پہ باتیں کریں. اور شکر اور قدر دانی کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ قرآن سے جوڑو. اللہ کا قرآن, قرآن کا نور دلوں میں, ہاتھوں میں, سب جگہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس شکر کے راستے میں ایک اور چیز ہے. اب ادھر آپ ایک اور نوٹ کر لیجئے کیونکہ ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا کہ شکر کن چیزوں سے ہے. قدردانی کے اندر ہی ہے لیکن الگ ٹاپک, آپ اس کو لکھ لیں. شکر کیسے بڑھتا ہے؟ غور و فکر سے بڑھتا ہے کائنات پر. کیسے؟ سورج کو دیکھیے کیسے بنا, کس طرح بنا, اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اس کا آربٹ دیکھیے, چکر دیکھیے, وقت پہ آتا ہے, وقت پہ جاتا ہے. اگر ذرا سا اس کا ادھر سے ادھر معاملہ ہو جائے نا تو پوری کائنات برف کی طرح جم جائے. سورج جہاں ہے اس سے ذرا سا نیچے ہو جائے نا اور تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے. چاند کو دیکھیے, پوری کائنات روشن ہے. جہاں ہے اس سے ذرا سا نیچے آ جائے, سمندروں میں اتنا جوش و خروش آ جائے کہ سونامی آ جائے, طوفان آ جائے, اور ذرا سا اوپر چلا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ اور ہونے لگ جائے. پھر آپ کو میں نے وہ ایک آرٹیکل دیا تھا نا, آپ کے ساتھ ہوا شیئر کے نہیں, کہ آکسیجن زندگی میں کتنی اہم ہے. بتائی تھی یہ بات ادھر کہ آکسیجن کائنات میں کتنی اہم ہے کہ صرف 5 منٹ کے لیے دنیا میں سے آکسیجن چلی جائے نا تو سب کانکریٹ کی عمارتیں گر جائیں, ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں, کیونکہ 21% پہ ہمارے کانوں پہ جو بوجھ ہے اس کو یہ ایون کرتا ہے. اگر آکسیجن نہیں ہوگی سب آوازیں ہمیں سنائی دیں گی, اوپر سے کان پھٹ جائیں گے ہمارے. پھر اسی طرح دیکھیں سب سمندروں کا پانی بھک بن کے اڑ جائے گا کیونکہ H2O میں سے جب وہ نکل گئی تو H2 گیس رہ گئی صرف. کبھی ہم سوچیں تو صحیح اس کائنات میں کتنا ہے. تھوڑی سی چیز اپنی مرضی کرے تو باتیں کدھر سے لی جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ فضا میں جو اوزون کی لہر ہے یہ اگر بیچ میں نہ ہو تو جو سورج کی شعائیں آ رہی ہیں نا ہم سب کو جلا کے راکھ کر دیں. کتنی چھلنیوں میں چھان کر اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے اس سورج کی روشنی کو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے کہ آدم کے بچوں کو پیدا کیا, اور ابلیس نے جس وقت دعویٰ کیا تھا اس نے کیا کہا تھا, آپ ذرا نوٹ کر کے دیکھیں کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں دی تھی اس کے بعد ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیلنج کیا تھا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, تجھے کس چیز نے روکا کہ تم اس چیز کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ انسان. پھر سورۃ لقمان 20 میں آتا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں ڈال دیں۔ پھر اسی طرح آیتوں کے نمبر نوٹ کر لی تھی، اس پہ بعد میں غور و فکر کیجئے گا خود سے۔ سورۃ ابراہیم آیت 32 اور 34 میں اللہ نے خوبصورت چیزوں کا ذکر کیا، بارش کا، پھلوں کا، کشتیوں کا، سورج کا، چاند کا، رات اور دن کا، اور سب کچھ کہہ کے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی ایک نعمت کو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن انسان کا حال ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے۔ پھر اسی طرح اس موضوع کو اگر قرآن میں پڑھے تو سورۃ نحل، جس کا دوسرا نام کیا ہے، سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت، اور اکثر پڑھاتے ہوئے میں کہتی ہوں ایسے لگتا ہے آپ ٹرین کے شیشے میں سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے منظر بدلتے ہیں۔ تو سورۃ نحل آیت 14 سے 18 میں بھی کہیں مچھلیوں کے گوشت کا ذکر ہے، تو کہیں گونگوں کا اور پلس کا اور جو پیٹ سے نکلتے ہیں ان کے سیپ کے اندر سے ان کا ذکر ہے۔ یہ سب کچھ کر کرا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پھر سورۃ نحل آیت 81 میں کپڑوں کا ذکر ہے، لباس گرمی سے بچانے والے، سردی سے بچانے والے، اور سرابیل تقیکم باسکم، جنگ کے وقت پہنے جانے والی زرہ۔ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ کذالک یتم نعمتہ علیکم، یہ اس لیے تم پر پوری کی اپنی نعمت، لعلکم تسلمون، تاکہ تم جھک جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں کی، اور اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین کی نعمت۔ سورۃ مائدہ آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پورا کیا۔ یہود نے حسد کیا تھا اس بات پہ، کاش یہ آیت ہمارے اوپر اتری ہوتی کہ یہودیت پہ اس دین پورا ہو گیا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے کہا تم ایک عید مناتے، ہماری اس دن دو عیدیں تھیں، حج کا بھی دن تھا اور جمعہ کا بھی دن تھا۔ تو لہذا کسی کا اپنی طرف نعمتوں کو نہیں لانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ جب اللہ نے ہمیں دیا تو پھر اللہ کی طرف نسبت کریں، لیکن کچھ بد قسمت جس میں ایک کا نام قارون تھا، جب نعمتیں ملتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ سورۃ قصص آیت 78، اور اس جملے میں ہم اپنے آپ کو بھی پرکھیں گے۔ بہت دولت دی اس کو اللہ نے، خزانہ اس کا اتنا تھا کہ اس کی چابیاں گھوڑوں کے اونٹوں پہ بھاری پڑتی تھی، تو کیا کہا؟ ان نما اوتی تو اللہ علم نندی، آئی ڈیزرو دس، محنت کی تھی جی، بچوں کو پڑھایا جناب، محنت کی ہے، بچوں پہ پیسہ لگایا ہے، اس لیے بچے ڈاکٹر بن گئے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی نسبت اپنی طرف اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ذاتی کوششوں پہ لے آتا ہے تو یہ بھی ناشکری ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ واقعہ 68 سے 70 میں پانی کی بات ہے، جو پانی پیتے ہو کبھی سوچے یہ بادشاہوں سے بادلوں میں سے کون لا رہا ہے؟ کڑوی ہو سکتی تھی، افلا یا تشکرون فلولا تشکرون، پھر تم شکر نہیں کرتے؟ صبح بھی کتنی بارش تھی جس میں آپ آئے ہوں گے نا، کس کو بارش نعمت لگی؟ لوگ کہتے ہائے بارش میں بھیگ گئے، بھائی شکر ہے پانی کی بارش تھی، سام بچھوں کی بارش نہیں تھی، شکر تو کرنا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، کڑوی گرم بارش تو نہیں تھی، ٹھنڈی بارش تھی۔ کبھی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات بھی آپ کے آ جائیں گے نا، تو یہی کہ اللہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر کیا، کپڑے بھیگ گئے نا، سوکھ جائیں گے، ہم کون سے نمک سے بنے جو گھل جائیں گے؟ تو جس نے خوش رہنا ہے نا وہ بھیگتی بارش میں کھڑا بھی خوش ہے، اور جس نے خوش نہیں رہنا وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی خوش نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری نظر شکر والی کر دے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، انسیسٹرز، اور جو وہ نیک لوگ دنیا سے گزر گئے بڑے، وہ شاکر بھی تھے، ذاکر بھی تھے، اس کے باوجود خشیت اور خوف ان کے اوپر اتنا آتا تھا کہ کبھی کبھی ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں، کاش میں پرندہ ہوتی، حضرت عائشہ کا جملہ آپ نے سنا ہوگا، مر جاتی اور کنتی نسیا منسیا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ ابو بکر کاش تو ایک تنکا ہوتا اور ختم ہوتا، لوگ تجھے توڑتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کہنا درست ہے؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہ اللہ نے انسان بنایا تو کیا انسان انسان کو چھوڑ کر کسی بے جان چیز بننے کی خواہش کرے، یہ نہ شکری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت نہیں تھی، کبھی ون سا وائل کبھی ایک ٹائم کا احساس ہوتا ہے نا انسان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے, وہ ہمیشہ اپنے انسان ہونے پہ خوش رہے ہیں, لیکن محاسبے کا ڈر ان کو لاتا ہے. اور جب آپ اس بک کا آخری ٹاپک پڑھیں گے نا تو واللہ ہی ہم روئیں گے اگر ہمارا دل ان 12 چیزوں پہ کھل گیا کہ محاسبہ کتنی بڑی سخت چیز ہے. اور اس کے بغیر یہ جو خوش ہیں, کسی نے کل کمنٹس دیے مجھے کہ میں تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پریشان ہو گئی ہوں, میں تو سمجھ رہی تھی اب کافی ٹھیک ہو گئے ہم, کافی اچھے کام کر رہی ہوں, اس کتاب نے تو مجھے پھر زمین پہ کھڑا کر دیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا, ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یاد رکھیے کہ محاسبے کا احساس بندے کو پریشان کر دیتا ہے. تو لہٰذا جتنا اللہ سے نعمتوں کو اس رنگ میں لیں گے کہ اس کا حساب دینا ہے اتنا اس کو اچھا رکھیں گے. سورۃ تکاثر آیت 8, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے کئی بار سنا ہوگا حضرت عمر نے ٹھنڈا پانی ہاتھ میں رکھا ہوا چھوڑ دیا تھا گرمیوں میں, صرف اس احساس کے ساتھ کہ کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے تجھے میں نے اس دوپہر میں ٹھنڈا پانی پلا دیا تھا. تو یہ تو محاسبہ ہے, پھر یہ ناشکری نہیں ہوتی, یہ احساس کا حد سے بڑھ جانا ہوتا ہے. تو مبالغہ نہیں کرنا, نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کہتے ہیں میں تو اسٹرابری نہیں کھانی, جنت میں کھاؤں گا, تو اب کیا کریں اس دنیا کی اسٹرابریز کو خراب ہو جائیں گی, تو یہ ناشکری ہوگی. کھائیں پیئیں لطف رکھیں اور خود حساب لے لیں اپنا. حاسبو قبل ان تحاسبو, حضرت عمر کا قول ہے کہ اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. اور جو بندہ اپنا حساب خود کر لیتا ہے دوسروں کو مشکل نہیں پڑتی. کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے انچوں میں ناپ کے لے کے جاتے ہیں, وزن بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے حساب کتاب کتنا لمبا نہیں ہے. اور کچھ بھرمار کر لیتے ہیں دیکھیں گے کیا ہوگا, تو وہاں پھر ادھر کی چیزیں ادھر ہوتی ہیں نا. تو خود سوچ لیے ہم سب جو نعمتیں ہیں اور جو زندگی کے اندر کر رہی ہوں یہ برابر ہے کم از کم, بچ جائیں گے انشاءاللہ. برابر نہیں ہے تو وہاں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. زندگی کو بستر پہ لیٹ کے ضائع کرنا یہ زندگی کی ناقدری ہے, وقت کو کل کرنا یہ وقت کی ناقدری ہے. آپ کو اللہ نے سکلز دی ہیں اور آپ گھر بیٹھے میں, یہ ظلم ہے آپ کے اوپر اپنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی دی جس کے بدلے میں آپ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ سکتے تھے, آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا اور آپ صرف بیسک جنت میں آ کے بیٹھ گئے, آپ نے اپنی حق تلفی کی ہے. تو دی بیسٹ یوز آف دی بلیسنگز یہ شکر گزاری ہے. کیا کر رہے اس پہ مت مان کرے, کیا کر سکتی ہوں اور نہیں کر رہی اس کی فکر کریں. اور میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو, اکثر بھاجی فوزیہ کا نام ہماری زبان پہ کیوں آتا ہے. اچھی خاتون تھی ہمارے گمان کے مطابق, لیکن زندگی کے آخری 1.5-2 سال جو وہ قرآن کی خدمت میں لگا گئی, ان کو نہیں پتا کہ صرف اس کی وجہ سے ان کا تذکرہ ادھر ہوتا ہے. اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ باجی اگر یہ 1.5-2 سال جو آخری دور تھا وہ نہ آتی, کئی لوگوں کے پاس چوائس تھی وہ نہیں آئے کلاسز میں, جو کہ پہلے دین والے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے, عام لوگ آ جاتے ہیں, وہ دین پہ تھیں لیکن آ گئیں, تو انہوں نے ان کو قیامت تک انشاءاللہ اس چیز میں شامل کر دیا نا. اب وہ چھوٹی سی نیکی تھی, وہ بہت بڑے کام بھی نہ کر پائی ہوں گی, لیکن ان کا صدقہ جاریہ بن گیا. مجھے آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس اب کتنے دینا ہے, کسی کو پتا؟ تو یہ حصے اس سوچ سے ڈالا کریں کہ میرا کہیں نام لگ جائے. اللہ میرا نام تیرے نام کے ساتھ لگ جائے, اس کو نہیں میں نے کاٹنا. اللہ کے نبی کی ایک بیوی تھی, تو ان کو ایسی گمان ہو گیا کہ شاید اللہ کے نبی مجھے چھوڑ نہ دیں, تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میری باری عائشہ کو دے دیں, میں بوڑھی عورت ہوں, مجھے اب کوئی طلب نہیں ہے ایسی کہ میرے ساتھ آپ بیٹھے سوئیں, بس میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں آپ کی بیوی بن کے آؤں. سورۃ نساء میں آئے تھے کہ کیسے عورت جو ہے وہ مرد کو کچھ لے دے کے اپنا معاملہ کر لے, کیونکہ وہ نبی کی بیوی بننا چاہتی تھی. حضرت عثمان کی دوسری بیوی کا انتقال ہوا جو نبی کی بیٹی تھی, تو روئے. کیوں روئے تھے؟ کل تک لوگ مجھے کہتے تھے عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے, اب کیا ہوگا؟ یہ نسبت کا چھوٹی چیز ہے. لوگ تو نام لینے جوڑنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا دیتے ہیں کہ ہمارا نام امیزون میں لکھ لیں, کہہ سکیں چاہے وہاں چپڑاسی لگا دیں, یہ کہہ سکے ہم امیزون میں کام کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی نسبت ہے کہ بندے کا نام رب کے نام کیسا لگ جائے. تو زندگی میں پکوڑے بنانے, سموسے بنانے, حلوے کھانے, تو اس کے لیے تو بہت لوگ لگے ہوئے. تو ہمیشہ اپنی قدر پہچانے. آپ نے دیکھا جتنے ہم نے اسٹیپس دیکھے نا, سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو دی ہے. تو اس کو کھا پی کر مزہ کیجئے. کرنا کیا؟ خوب کھاؤ. سورۃ بقرہ 60 میں کلو وشربو, کھاؤ پیو, موسم سرد ہے گرم چیز بنا لو کھا لو, کوئی بری بات نہیں ہے. گرمی ہے ٹھنڈا جوس بنا لو, سمودی بنا لو, نو پرابلم. لیکن یاد رکھو کلو وشربو میں رزق اللہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ہاں زمین میں مفسد نہ بنو، اچھے کھانے کھا کر اسی کے قانون نہ توڑو، تمہارا حال یہ نہ ہو جائے کہ جس کی کھاؤ اسی کو ہراؤ، بلکہ خوش رہا کرو، خوش رہنا بھی آپ کو شکر گزاری ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات، خوش رہنا شکر گزاری ہے، اور دکھی دکھی جلے جلے کٹے کٹے اور روتے روتے رہنا یہ نہ شکریہ، 100% بات یہ سچ ہے، کسی تعریف پہ جا کے اس کو فٹ کر لے، خوش رہا کریں، انجوائے کریں، اسمائل دیں، اپنے کام کو انجوائے کریں، روتے دھوتے مرتے مارتے کوئی کام کریں گے ساری برکت ہی چلی جاتی ہے اس کام میں سے، کوئی بچہ آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا اگر آپ پکا کے کہیں کھا مر لو، ٹوٹ گئی ہیں میری ٹانگیں تو کہے گا اماں آپ نہ پکاتی، میرے لیے میکڈونل کی ماں موجود ہے، میں آج وہ کینٹکی والی چچی کے گھر چلا جاؤں گا، آپ اپنا رکھیں کھانا اپنا روٹی سالن گھر میں، شکر گزاری کے ساتھ کھلائے، میاں کو کھلائے، اسمائل سے کھلائے، ساس کی خدمت کریں، پیار سے کریں، یہ بڑے میٹھے رشتے ہوتے ہیں، محبتوں سے ان کے دل جیتے ہیں، ماں باپ کو دیکھیں محبت سے دیکھیں، بچوں کو دیکھیں کہ شکر، میں کہتی ہوں جو آپ کو دکھاتے ہیں جلاتے ہیں ان کو پیار سے دیکھیں کہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں شکر کا موقع دیا، صبر کا موقع دیا، جو گالیاں دیں ان کو دعائیں دیں کہ اللہ انہوں نے گالیاں دے کر ہمیں صبر کا موقع دیا، ہمارے درجے بلند کر دیے انہوں نے، حسن بصری نے کسی کے گھر فروٹ کا ٹوکرا بھیجا، کہا بھائی یہ کیوں بھیج دیا، کہا وہ کل آپ نے مجھے کچھ بھیجا تھا تو میں وہ تو نہیں بھیج سکا، تو میرے پاس یہ فروٹ ہی تھا وہ بھیجا، کہا اچھا کیا، وہ مجھے پتا چلا آپ نے میری کہیں برائی کی تھی تو آپ نے تو اپنی نیکیاں مجھے بھیج دی، تو میں نے کہا اب کچھ تو میں بھی حق ادا کروں، میں نے یہ فروٹ بھیج دی، اب یہ کھا لیں، یہ باتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ادھر فروٹ بھیجنا ان کو، پہلے ہم بتاتے ہیں ذرا یہ ہیں کہ وہ پہلا بھی لے لو، ساری زندگی اپنے نام کی جنگ جیت کے، اپنی جنگ جہاد، ہم نے سب کچھ کر رہے ہیں، ہم جنگیں بھی لڑتے ہیں ماشاء اللہ، جہاد بھی ہماری زندگی کی افضل شان ہے، پر اس میں جو داعیا ہے نا اندر وہ کیا فی سبیل اللہ، نہیں فی سبیل نفسی، مجھے تم کہہ کے جاتے کدھر، اب بیٹھو اب ذرا، جانے تب دوں گی جب میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ارے 5-6 فٹ کے جسم کو کوئی بات کرے سر سے پاؤں تک آگ لگتی ہے، اور کوئی اللہ کو بات کرے، اسلام ٹوٹے، ہوموسیکشولیٹی عام ہو، کچھ بھی ہو، ہم کہتے کوئی نہیں اللہ خود ہی نبٹ لے گا، ہم کیا کریں پھر، ہم تو ابھی وہ کھانا بھی تب کرنے جا کے، جس بندے کے دل میں نعمت کی قدر ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا کبھی نہیں، اور اللہ میں کبھی نہ بٹھائے، یہ شکرانے نعمت ہے، یہ تحدیث نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے، آپ کا حق ہے، بسم اللہ کرے، ہر ایک کو کہاں دیتا ہے اللہ یہ، تو اگر آپ کو دیے تو آپ اتنے نخرے کریں گے اپنی زندگی میں، تو اللہ کو تو آپ کی پرواہ نہیں ہے، بندوں کو بھی نہیں پرواہ، اللہ اوروں سے یہ کام لے گا، خوش قسمت ہے آپ کے اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، تو لہٰذا نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں گے، انشاءاللہ اس کی قدر بھی کریں گے۔ ایک شخص تھا حسن بصری کے پاس آیا، کہنے لگا میرا پڑوسی فالودہ نہیں کھاتا، ہے نا کتنا بد ذوق جو فالودہ نہیں کھاتا، حسن بصری نے اس سے پوچھا بھائی سناؤ تم کیوں نہیں فالودہ کھاتے، کہنے لگا اللہ کے خوف سے کہ پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا پڑے گا، ہاں تو حسن بصری نے کہا کہ کیا وہ شخص ٹھنڈا پانی پیتا، کہاں ٹھنڈا پانی تو پیتا، تو اب ذرا جملہ سنیے، کہنے لگے تمہارا پڑوسی جاہل اور نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو فالودے کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے کیا فائدہ، ٹھنڈا پانی تو اس کے حق میں اس سے بھی کہیں بڑی نعمت ہے، سچ ہے کہ نہیں، فالودہ نہ کھائیں گے تو جی لیں گے نا، پانی نہیں پیئیں گے تو کیا کریں گے، تو یہی میں نے کل بھی آپ کو تھوڑا فرق سمجھایا تھا، آپ کہتے ہیں ریشم کے کپڑے مہنگے ہیں یا 10,000 کا جوڑا مہنگا ہے، اللہ کہتے ہیں 10,000 کا چھوڑو 100 کا بھی قیمتی ہے، دیکھیں تن ڈھانپنا ہو تو کاٹن کا کپڑا چاہیے ہوتا ہے نا، وہ 200 روپے کا آتا ہے، ریشم کا جوڑا آپ پہنتے ہیں وہ 10,000 کا آتا ہے، تو کیا آپ کہتے ہیں 10,000 کا زیادہ آپ کے لیے اہم ہے، نہیں وہ تو تھوڑی دیر پہنیں گے اتار دیں گے، قیمتی کیا آپ کے لیے، وہ 200 کا جوڑا جو ہر وقت پہنتے ہیں، تو اس طرح نعمتوں کو حرام کر دینا، ہم نہیں پہنیں گے کھائیں گے نہیں، یہ بھی ایک دھوکا ہوتا ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ نہیں صاحب ہم پہنیں گے نہیں، بناتے پھر بھی ہیں، پاس ہوتے ہیں، دیتے سارا پھر نہیں اللہ کو، صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو نہیں بناتے نہیں ہیں، یہ ہے حساب دینا پڑے گا، مثال ہے، تو جو ہے اس کو استعمال کر لیں، تو ساری باتوں کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان زندگی آپ کو اس میں سے نظر آئے گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، کچھ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور کچھ سے صرف نظر کر دینا، کیا یہ درست ہے؟ جیسے ابھی بات کی کہ فالودہ چھوڑ دیا تو پانی تو پی رہے ہیں، تو میں اور آپ جسم کو دیکھ لیں، دل دھڑکتا ہے، جسم کا ایک ایک اس کام کر رہے نا، اب کیا ان میں سے کسی کو ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو زندہ رہیں گے؟ کسی سے کہے جو بھی دل تو نہ ہی دھڑک تیری دھڑکنوں کا حساب دینا پڑے گا. میدے سے کہتے ہیں میدے بھائی خدا حافظ آج کے بعد جو کھانا تھا کھا لیا اب تجھے ہم اور نہیں دیتے کیونکہ جو بھی تیرے اندر جائے گا اس کا حق دینا پڑے گا. ناٹ پاسبل. تو کیا پتا چلا کہ رکھو نعمتوں میں لیکن دل تمہارا اللہ کی طرف ہو نعمتیں دینے والوں میں. یہ بھی غلط طریقہ ہم نے دنیا کو دکھایا آج سے 20-25 سال پہلے سے جو چل رہا ہے سلسلہ سب چھوڑ دو سوکھی روٹیاں کھاؤ. پھر بےچارے مولوی چھپ چھپ کے جب مرغی کھاتے ہیں تو پھر لوگ لطیفے بناتے ہیں. مولوی صاحب نے مرغی کھا لی بھائی وہ کیا کریں سب کے سامنے وہ نہیں کھا سکتے آپ ان کو باتیں کریں گے تو پھر ان کو تو چپکے کھانی پڑیں گی نا. تو سیدھے رہو کیوں آرٹیفیشل تقویٰ دکھاتے ہو ہم بڑے نیک ہیں ہم اچھے کپڑے نہیں پہنتے نا اور ہم کنگی بھی نہیں کرتے نا ہم بڑے نیک ہیں. فلا بےچارے ان کو تو اپنی ہوش ہی نہیں وہ تو اللہ لوک ہے 6 دن کنگی نہیں کرتے وہ تو ایک شلوار ایک رنگ کی پہناتے ہیں قمیض اور رنگ کی پہناتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل تو یہ فیشن ہے. اب آپ سمجھ رہے وہ بڑے اللہ لوگ ہیں وہ اللہ لوگ کوئی نہیں ہے وہ لیٹسٹ فیشن کر رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی آ گیا. سمجھ رہے نا ان چیزوں میں مت تقویٰ دیکھیں یہ جھوٹا تقویٰ ہوتا ہے یہ منافق کا تقویٰ ہوتا ہے. لوگوں میں نیک مشہور ہونا لوگ یہ کہیں وہ تو بےچارے وہ بڑے سیدھے ہیں فلا نہ 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 توبہ توبہ یہ تنگ نظری کی علامت ہوتی ہے. تو نعمتوں کو انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے تو سید الاستغفار میں ہم دو جملے بولتے ہیں ابو لکا بھی نعمتی کا لئی ہے وابو بھی ذنبی. یہ ہے اصل میں خلاصہ اے اللہ تیری نعمتیں جو مجھ پہ ہیں اس کا بھی مجھے اعتراف ہے اور جو میں نعمتیں پا کر بھی گناہ کرتا ہوں اس کا بھی احساس ہے اس سے تو مجھے باس رکھ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ لیں گے. خلاصہ کیا نکلا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بغیر شرعی عذر سے کھانے پینے سے پرہیز کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بدعت ہوگی. یہ کیا لکھتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کھانے پینے کو چھوڑ دیں آپ انرجی نہ رہے طاقت نہ رہے آپ بیمار ہو جائیں تو یہ قابل مذمت ہے. لکھتے ہیں کہ اس کا شمار بدعتیوں میں ہوگا. ایک بدعت ہوتی ہے عبادت کی یہ عادات کی بدعت ہے یہ بھی لکھ لیں. عبادات کی بدعت کون سی ہوتی ہیں جو سنتوں کے مقابلوں میں ہوتی ہیں. آپ کوئی نماز ایسی شروع کر لیں قرآن پڑھنے کا کوئی طریقہ اختیار کر لیں وہ عبادت میں ہے. یہ کون سی بدعت ہے؟ یہ عادات کی بدعت ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر نیک ہونا وہی حدیث کے 3 لوگ آئے ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا ایک نے کہا سوؤں گا نہیں ایک نے کہا روزہ ہی رکھوں گا تو آپ نے اس کو کیا کہا کہ تم نے میری نیکی کو کم سمجھا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی تو انجوائے کرتے تھے کھانے کو گوشت بھی کھاتے تھے سرید بھی کھاتے تھے کدو بھی کھاتے تھے انگور بھی کھاتے تھے آپ کو بہت اچھا لگتا تھا اور آپ کہتے کہ میں یہ چھوڑ دوں گی تو بہت نیک ہو جاؤں گی. یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ پھر عادتوں کی بدعت ہوگی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سارا کا کھاتے ہی رہیں یہ بھی نہیں کہا گیا لیکن اسراف سے بچے تبذیر سے بچے اور شکر کو کرتے رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چوتھی چیز جو انسان کو شکر دے سکتی ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگے دعاؤں کے ذریعے شکر مانگے. اس میں سے ایک معروف دعا جو پیچھے بھی ہم کر چکے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر و فکر اور شکر گزاری اور قدر شناسی اور صحیح طریقے پر اپنی عبادت اور ریاضت کی ادائیگی پر میری مدد فرما. تو شکر مانگیے. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو انسان کو شکر تک پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کی معرفت یعنی اس بات کو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ شکر اور ذکر کرنے والوں اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے. پھر بول دیتی ہوں پانچویں چیز جو انسان کو شکر گزار بنانے میں مددگار ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتا ہے جو شکر کرے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب کریم منعم حقیقی ہے وہی نام و اکرام کرنے والا داتا ہے اس کو شکر گزاری اور نعمت شناسی پسند ہے. جو شخص اس کی نعمت کی قدر دانی کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو بس آخری ٹاپک جو بہت ہی آسان ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے اس میں آئیں گے اور بھی اور وہ کیا کہ فوائد کیا شکر سے فائدے کیا ملتے ہیں. اتنے فائدے ہیں کہ وہ گنے ہی نہیں جا سکتے. سیدھی سی بات ہے کوئی فائدہ اللہ کو نہیں جائے گا آپ کے شکر کا آپ کو ہی ملے گا. آپ کی آخرت سمرے گی. نمبر ایک شکر کرنے سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے نہ شکری سے زندگی وبال بن جاتی ہے. حضرت سلیمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت 40 میں لکھ دی حاض من فضل ربی لیا بلوانی اشکرو ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، کیوں دیا؟ تاکہ وہ دیکھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. فمن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا وہ خود کے لیے کرے گا اور جو ناشکری کرے گا تو اس کا رب غنی اور کریم ہے. پھر اگلا فائدہ کیا شکر کا؟ عذاب سے نجات ملے گی انسان کو. مثال ہے کہ ایک بندہ عذاب کا مستحق ہو گیا لیکن اس کی شکر گزاری آ کر اس کو بچا لے گی. اس کی دلیل کیا؟ سورۃ نساء 147، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے، شرط کے ان شکر تم و آمنتم، تم شکر بھی کر لو اور ایمان کرو. اس پہ مفسرین بڑی لمبی بال کرتے ہیں کہ شکر کا لفظ ایمان سے پہلے کیوں آیا ہے، حالانکہ ایمان کے بعد عمل قبول ہوتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے کہ شکر ایمان کا راستہ ہموار کرتا ہے. شکر نہیں ہوتا تو ایمان نہیں آتا. آپ کہہ لیجئے کہ ایمان لاتا ہی بندہ تب ہے جب اس کو اللہ کی قدر آتی ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور مومنوں کو عذاب نہیں دیتا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی مشیت کے مطابق نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیتا ہے. اگر دیوی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے اور نہ قدری کی جائے تو اللہ ان نعمتوں کو عذاب کی شکل میں بدل دیتا ہے. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آج نعمتیں عذاب بنی پڑی ہے نا. کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا کہ سیل فون کی جو مصیبتیں دماغ پہ پڑتی ہیں، یہ کوئی نان مسلم ہی لگ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس صدی میں یا یہ جو اس وقت جنریشن چل رہی ہے اس کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ سیل فون ہے. پھر انہوں نے سب پوری سائنٹیفک فگرز کے ساتھ وہ دماغ کی تصویریں دکھائی تھی کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں آپ سیل فونز دے دیتے ہیں تو اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ بچے کے ساتھ کیا کرتی ہیں، اور برین کینسر اب اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ وائبریشنز ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے تھے کہ بڑے بڑے بلڈنگز کے اوپر اب وہاں ریسیپٹر لگائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وائرلیس فونوں سے جان چھوٹے، کیونکہ آنے والے دور میں اب اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ ذہنی امراض بڑھتے جائیں گے، ہینڈی کیپ ہو جائیں گے لوگ، اور ان کی ریز جو نکلتی ہیں وہ جلانے تک کے لیے انسان کے لیے کافی ہے. تو اب یہ نعمت عذاب بن گئی نا جب آپ نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا. پھر اسی طرح شکر سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے. حتیٰ کہ اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی بندہ منہ میں ڈالتا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے. یہ روایت حضرت انس سے موجود ہے اللہ کے نبی کی صحیح مسلم میں. پھر اسی طرح اللہ کا فضل اور اس کی ہدایت اور استقامت ملتی ہے شکر سے. سورۃ انعام 53 کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا. الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر والوں کو زیادہ نہیں دیتا؟ تو کیا پتا چلا؟ امام ابن جریر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میری مخلوق میں کون نعمتوں کی قدر کر رہا ہے اور کون نہ شکرا. میرا احسان اس شخص پر ہے جس پر میں نے اپنی نعمت کی قدر دانی اور شکر گزاری کے بدلے ہدایت اور استقامت کا فیضان کر کے احسان و اکرام کا معاملہ رکھا. یعنی نعمت کی جب قدر کی جاتی ہے تو اللہ ہدایت اور استقامت دے دیتا ہے، اور جس شخص نے میری نعمت کی ناشکری کی تو میرا عذاب اس کے گلے پڑ جاتا ہے اور اس کو گمراہیوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہم لا تزلنا منہم. میری اسی طرح شکر کے فوائد میں ایک نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی آ جاتی ہے. مومن کے لیے شکر محافظ کی حیثیت رکھتا ہے. محافظ کون ہوتا ہے؟ چوکی دار، گارڈ مین. یہ شکر ہے جو نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ کا فریضہ انجام دیتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ شکر نعمتوں کا داروغہ ہے. یہ شکر ہے جو نعمت کو پا بسلاسل کر کے رکھتا ہے. پا بسلاسل کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کو زنجیروں سے باندھ دیتا ہے. یعنی شکر نعمت کو جانے نہیں دیتا، ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بھاگنے کا موقع نہیں دیتا. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اکثر یہ روایتیں نوٹ کرتے ہوتے ہیں کہ شکر کے نعمتوں کو مقید کر دو. پتہ نہیں کس سال تفسیر میں یہ امام ابن قیم کا قول رکھا تھا، قیدو، قید کر لو اپنی نعمتوں کو شکر کے ساتھ. جیسے خط لکھ کر پھر اس کو لفافے میں ڈال کے سیل کرتے ہیں تو پھر اس خط میں سے کوئی چیز نکلتی بھی نہیں، آتی بھی نہیں نا باہر، تو سیکیور ہو گیا نا وہ آپ کا پیج، سیل ہے. شکر سیل ہے، پھر نعمت باہر نہیں آتی. لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم ان عذابی لشدید، یہ بات آپ کو سورت ابراہیم آیت 7-8 میں بھی ملتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول کیا کہ نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی مٹھی میں کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت الہی کا فیضان ہو اور تم اس کو حاصل نہ کر سکو اور دیکھتے ہی دیکھتے نعمت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ کتنے لوگوں کو اس ٹاپک کو پڑھ کر غم لگ گیا کہ کہیں ہماری نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چلی نہ جائیں۔ اس غم کو لگانے کی ضرورت ہے ہم سب کو، کیونکہ کیئر لیسلی کوئی چیز رکھیں تو وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، مس ہینڈل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح شکر سے کیا خیر و برکت ملتی ہے۔ ابراہیم آیت 7 میں وہی بات، لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم ان عذاب الشدید۔ حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد رکھنے کا وعدہ کرتا ہے جو اس کے ذکر میں رتب اللسان رہے، یعنی جو اس کا ذکر کرے، اور اس شخص کو مزید ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جو اس کا شکر ادا کرے، اور اس شخص پر عذاب مسلط کرنے کی وارننگ دیتا ہے جو نعمت کی ناقدری کر کے کفران نعمت کرے۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے، دو لکھیے گا۔ اسلاف کہتے ہیں کہ شکر کے دو نام ہیں، الحافظ حفاظت کرنے والا، یعنی پچھلی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور الجالب، جالب کہتے ہیں کھینچنے والا، اور نعمتوں کو کھینچتا ہے۔ مقناطیس ہوتا ہے نا، تو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ شکر کرے گا نا تو اس کی نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو شکر کرتا ہے تو اور نعمتیں بھی چن چن کے اس کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ اور یہی بات کسی شاعر نے بھی کہی۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت بات ہے شکر کے ناطے سے، یہ مجھے جب میں نے پڑھی تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے پہلے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ کیا ہے کہ شکرانے نعمت کو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ نہیں رکھا۔ مشیت کیا آتی ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ سمجھیے گا اس کو، مثلا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النام 41 میں کیا کہا، بل یاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، ان شاء کو ہائی لائٹ کر لے، یہ ہے مشیت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو پکارو تو وہ تم سے دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اف ہی وانٹ، اف ہی ول۔ اس طرح بخشش کے بارے میں سورۃ آل عمران 129 میں کیا آتا ہے، یغفر لمن یشاء، اللہ بخشے گا جس کو چاہے گا، ہے نا ایسے۔ اور سورۃ بقرہ 212 میں رزق کی بات کیا کی، واللہ یرزقو من یشاء، جس کو چاہے گا رزق دے گا۔ سورۃ توبہ 15 میں آتا ہے، ویتوب اللہ علی من یشاء۔ یہاں تک آپ نے ہر نعمت کے ساتھ کیا سنا، من یشاء، جس پہ اللہ چاہے، لیکن جہاں شکر کی بات آئی، وسنجزی الشاکرین، وہ ان قریب شکر والوں کو دے گا۔ آل عمران 145 اور 144 میں یہ بات آ گئی، یہ نہیں کہا سیجزی الشاکرین ان شاء۔ کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آئیے نا، یعنی شکر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مرضی نہیں چلتی، بس اس کو ملے گا، یہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح شکر کی ایک اور اہمیت کیا ہے، کہ شکر کرنے والے کو اپنے اوصاف کریمہ سے موسوم کیا، یعنی اللہ کا اپنا نام ہے نا الشاکر الشکور، اللہ تعالی نے جو نام اپنے لیے پسند کیا وہی شکر کرنے والے کو شاکر اور شکور کا بھی دے دیا۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہ تو میرا دل تھا کہ میں پورا ہی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، کہ شکر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابراہیم بن ادم سے کسی نے شکوا کیا، ہمیں کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا، ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہے کسی کا یہ گلہ کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ جواب دیتے ہیں، تم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے باوجود اس کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیرا، سچ کہ نہیں؟ رسول کو جانتے ہوئے بھی تم نے ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کی، ہے کہ نہیں؟ بولیے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کو جانتے ہیں اس کا حق نہیں دیتے، رسول کو جانتے ہیں پیروی نہیں کرتے، قرآن کو تم نے بخوبی سمجھا لیکن اس کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتے، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد تو تمہیں شکر کی فرصت نہیں ہے، جنت کو جانتے ہو مگر جنت نہیں مانگتے، جہنم کے بارے میں علم ہے مگر پھر بھی اس سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے، شیطان کے بارے میں تمہیں پتا ہے لیکن اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، تم تو اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کرتے ہو، اور موت کے بارے میں پورا علم رکھنے کے باوجود تم نے اس کی تیاری کی طرف توجہ نہیں کی، اور مردوں کو تم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن ان سے عبرت نہیں لیتے، اور اپنے عیب اور نقص چھوڑ کر دوسروں کے عیب اور نقص تلاش کرنا تمہارا مشغلہ بن گیا، تو کہاں سے تمہاری دعا قبول ہو؟ ہے نا لکھنے کے قابل بات، وہی بات ہے کہ ایک بات کہی کہ اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا، اللہ کی شکایت لگائی نا، تو پیچھے 20 چیزیں اپنے ہی عیب کی کھل گئیں. بعض دفعہ لوگ اپنا ہی کو مسئلہ کھولتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ عیب سارا یا قصور سارا ان کا اپنا ہی ہوتا ہے. لوگوں میں سے کس کی قدر کریں, اب آخری ٹاپک ہے, چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہے یہ جن کو بس ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اللہ کا تو کرنا ہی تھا, ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے نا یہ شکر باللہ کی باتیں تھی. اب دیکھتے ہیں شکر بالناس, اور یہ دو مختلف چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے ساتھ تو کسی نہ کسی حد تک شکر کر ہی لیتے ہیں, بندوں کے ساتھ کیا, سب سے پہلے والدین. سورہ لقمان آیت 14, انشکر لی ولی والدیک, اور اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے. ہے کسی کو شک؟ آج کی نسلوں کو شک ہے. ایک ماں نے کہا کہ میں نے اپنی بچی سے کوئی بات کی کہ بیٹا تمہیں پیدا کیا پالا بڑا, تو کہتی نہ کرتے, اٹ واز یور پلیئر. ہم نے کب کہا تھا ہمیں پیدا کرو؟ یعنی اب اتنا بولڈ ہو گیا بچہ کہ ماں کو کہتے نہ کرتے پیدا, یہ آپ کی اپنی خوشی تھی, ہم نے کب کہا تھا کرو؟ تو یہ یاد رکھیے, مادر پدر آزاد ماحول ہوتے ہیں نا کہ لوگ بچوں سے ڈرنے لگے اور بچوں کی پولیس کے ڈر سے بچوں کو کچھ نہ کہیں, تو یہی تحفے ملتے ہیں. تو ماں باپ کی بات تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2, کس کی؟ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ نیکی کرے. کبھی کی ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی؟ تو کبھی نہ بھولے. یاد رکھیے, بڑے ناشکرے لوگ ہیں جو کسی کی پرانی نیکی کو بھول لیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو شخص انعام و اکرام سے نوازا جائے اس کو چاہیے کہ حسب قدرت اس کا شکریہ ادا کرے. یعنی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے, کوئی آپ کی عزت کرتا ہے, کوئی انعام دیتا ہے, دے سکے تو اس کو بدلے میں کچھ دے. کچھ نہیں ہے نا تو محسن کی تعریف و توصیف ہی کر دے. اور جس نے اپنے محسن کی تعریف کی گویا کہ اس نے احسان کی قدر شناسی کی, اور جس نے محسن کے احسان کی تعریف بھی نہ کی اس نے احسان کی نہ قدری کی. بات واضح. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ دینے کی قدرت نہیں تو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا کرو, یہ شکر گزاری کا ایک وسیلہ بنے گا. عربی محاورہ, جو اپنے ہاتھ پیروں سے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے سے قاصر ہو, اس کو چاہیے کہ زبان کے اس لوتھڑے کو حرکت دے اور شکریہ کے کلمات کے ذریعے اپنے محسن کی دل جوئی کرے. یہی وہ بات ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جسے لوگوں کا حق نہیں دیا شکر نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. تحفے دیں, اور ایک اور بھی لوگوں کے ساتھ شکر کی بات کہیں کہ ان کے دیے ہوئے تحفے تحائف میں عیب جوئی نہ کریں. کیا دیا کیا سمجھا. امام مناوی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ تحفے میں ملی ہوئی چیز کی عیب پوشی کی جائے اور اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے. تو اپنے لیے سوچیے, 3 لوگ لکھیے بچپن سے لے کے آج تک. آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملے ہوں گے ماں باپ کے بعد بھی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوگا, اور اگر آج بھولے میں, بعض دفعہ ہم نئی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں پرانے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو سسرال ہی سب کچھ لگتا ہے, لیکن ماں باپ بھائی بہن بہت کچھ ہے. 3 لوگوں کا سوچئے اور دعا کریں کہ اگر آپ نے ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا, ہوتے ہی ہے نا کبھی انسان بھول جاتا ہے, تو اس خیال سے کہ فلاں موقع پہ آپ نے میری یہاں مدد کی تھی, فلاں سے یہ خیر ہے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس میں پتا سب سے اچھا کیا ہے, آپ کے اسکول کے ٹیچرس جنہوں نے آپ کو اردو سکھائی تو آج اردو لکھ رہے ہیں نا. میتھ سکھایا تو تبھی وراثت کے احکامات سمجھتے نا. تو کسی انسان کا شکریہ ادا کرنے سے پیچھے نہ ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت ابو خریرہ کہتے ہیں وہی بات, جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے اس نے اللہ کا نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کی شکر گزاری اور بندوں کی شکر گزاری میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں ذرا 3 سیکنڈ تک, فرق کیا ہوگا؟ ابھی پیچھے نے اللہ کی تو بہت جوش سے پڑھ لی, تدلل ہے, خشوع ہے, عاجزی ہے, عبودیت ہے, یہ اللہ کے ساتھ جذبے ہیں نا ہمارے. بندوں کے لیے کیا ہے؟ دعا کرنا, عاجز نہیں بننا لیکن اس کے لیے دعا کرنا. اور اسی طرح سے بندوں کے ساتھ کیا ہے کہ برابری کا معاملہ کرنا. اللہ کا شکر یہ کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اور جو آپ کے برابر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ان کو اسی طرح کی نعمت سے فیض یاب کر دیں. پھر اسی طرح سے یہ لکھتے ہیں کہ استاد, معلم نے اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا, اگر وہ اس پہ شکر ادا نہیں کرتا تھا تو گویا کہ اس نے ناقدری کی. پھر آپ ایک اور سوال لکھیں, کیا پھر مخلوق کی شکر گزاری اللہ کی ناشکری ہو جائے گی؟ تو یہ نہیں ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کا شکر بندوں کے راستے سے گزرتا ہے. اب اپوزٹ بات پہ آ جائے, آپ نے کسی پہ احسان کیا, آپ کیا چاہیں لوگ آپ کے شکر گزار ہوں؟ سوال سمجھے, ابھی تک تو ہم نعمتیں پانے والے تھے تو شکر ہی شکر ہے. اب دوسرا سوال یہ کہ اب آپ نے کسی کو کچھ دے دیا تو آپ اس کے جواب میں کیا ملیں, تو کبھی شکریہ کا انتظار بھی نہ کریں. سمجھ گئی؟ دے دے تو ختم, نعمت دی ختم, کوئی احسان کیا تو ختم, کیونکہ نبیوں کا ایک ہی جملہ تھا لا اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا اللہ. ایون تبلیغ جیسی کام اور زندگیاں انہوں نے اپنی لگا دی لیکن لوگوں سے کچھ نہ تعریف مانگی نہ شہرت مانگی نہ پھول مانگے, کچھ نہیں مانگتے. یہ اللہ کے راستے کی چیزیں ادھر ہی قبول ہوں, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جو اس نیت سے آپ کو کچھ دے یا احسان کرے کہ اس کی تعریف کی جائے تو بالکل نہ کرے. اور جب شکر دیکھ لیا تو نہ شکری پہ چند لفظ ہیں, یہ پڑھ لیجئے. نہ شکری کیا ہے؟ کفر کی ضد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت ڈرایا. عمر بن عبدالعزیز کا حال کیا تھا کہ جب اپنی نعمتوں پہ غور کرتے نا تو پھر یہ دعا پڑھتے, بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو بیسیوں بار اٹھتے تھے. تو ان کی بیوی نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ کیوں بار بار اٹھتے ہیں, تو کہتے تھے کہ مجھے خوف آتا ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن اللہ نے اگر مجھ سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا تو میں کیا کہوں گا, کیونکہ بادشاہ بھی تھے. پھر اللہ نے ان کو خلافت دی تو بہت ہی کچھ مل گیا, لیکن سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے. جسم میں چٹکی بھرو نا تو ان کے جلد پہ اسکن کے سوا کچھ نہیں تھا. دعا کیا مانگا کرتے تھے, دہرا لیتے مل کے, اللہم انی اعوذ بک ان ابدل نعمتی کا کفر, کہ اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمت کو نشکری سے بدل دوں. او اکفرہا بعد معرفتہا او انساہا فلسنا بہا, کہ اللہ تیری پناہ چاہتا اس بات سے کہ تیری نعمت کی لذت اور چاشنی کو ناشکری کی کرواہٹ میں بدل ڈالوں, یا تیری نعمت کا عرفان نصیب ہونے کے بعد اس کی ناقدری کا شکار ہوں اور نعمت پا کر ایسا کھو جاؤں کہ نعمت دینے والے کو بھلا دوں اور اس کی تعریف بھی نہ کروں. اور یہ آج کتنا عام ہے, نعمتوں میں نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں, خوشیوں میں خوشیاں دینے والے کو بھول جاتے ہیں. پھر اس طرح مصیبتوں کے وقت پہ کفران نعمت, سورت ہود آیت 9, وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اس سے چھین لے تو بے شک وہ یقیناً نا امید اور بے حد نہ شکرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھوں اور سکھوں دونوں میں ہی نہ شکریوں سے بچا کے رکھے. سورت حدید 22-23 میں بھی بہت ہی خوبصورت فلسفہ ہے کہ خوشیوں میں بہت زیادہ نہ بہک جاؤ اور غموں میں مایوس نہ ہو جاؤ. سورت عادیات آیت 6, ان الانسان لربہ لکنود, انسان نہ شکرا اور نہ لائق ہے, یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. تو آج اب دیکھیے کہ بعض دفعہ جب نعمت بہت ملتی ہے نا, مثلا ایک شخص کو 1,00,000 ریال کا نفع ملتا, کسی دن 1,00,000 کی جگہ 50,000 مل گیا تو پوچھے تو کیا کہتے ہیں, مندا چل رہا ہے, ڈاؤن ہو گیا ریٹ. پھر کیا ہوا, 1,00,000 کی وجہ 50,000 ہو گیا, ابھی بھی بہت ہے. لیکن ناشکری ہوتی ہے یہ نفع میں کمی کو نقصان سمجھنا. اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں, سب کچھ ملے گا لیکن جب کوئی چیز ان کو نہ ملے ایک دن بھی تو کیا کہتی ہیں کہ ہم نے تم سے خیر نہیں پائی. اچھا مرد بھی ناشکری کرتے ہیں, کتنے لوگوں کا خیال, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتے ہیں. ایک مرد نے کہا, کون کہتا ہوں کہ میں شادی کے بعد بدل گیا ہوں, شادی سے پہلے بھی مجھے شادی کا شوق تھا, مجھے شادی کے بعد بھی شادی کا شوق ہے, تو میں تو کوئی نہیں بدلا. ہے تو مرد نہیں بدلتے. تو بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ شکر کی توفیق دے. اور صبر اور شکر میں کیا فرق ہے, سی سو, ایک ہے جو صبر ہے تو ایک شکر ہے. دین کا آدھا نصف شکر ہے تو آدھا صبر ہے, دونوں میں سے ایک پہ گزر جائیں. اب ایک سوال کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کہ آپ صبر کر کے جنت میں جائیں کہ شکر کر کے؟ جی بتائیے. بڑا خوبصورت, اور یہ جملہ اکثر میں بولتی تھی لیکن میں نے یہ مطرف نظر زبان سے کال سنا, میں نے کہا ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ مجھے شکر کے راستے جنت میں جانا ہے, صبر کے راستے نہیں جانا. ان کا جملہ سن لیجئے, بہت ہی خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ میں صحت اور عافیت اور تندرستی کے عالم میں اللہ کا شکر بجا لاؤں, یہ مجھے زیادہ پسندیدہ اس بات سے کہ مصیبتوں اور غموں میں گرفتار ہو کر زمانے کی گردش کی زد میں آ کے صبر کروں. تو کون سا راستہ پسند کرنا ہے؟ شکر. تو جب ہم نعمتوں میں شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ صبر میں ڈالے گا. نہیں جب صبر پڑیں گے تو شکر آپ کو اور بھی زیادہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ نہ کہا کرے کہ صبر دے. کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آزمائش دے صبر مانگے, بلکہ یہ کہا کہ شکر دے. تو شکر کر کے نعمتوں پہ جنت میں جانا یہ زیادہ خوش قسمتی ہے مصیبتوں کے وقت پہ صبر کرنے کی نسبت سے. کسی نے پوچھا ابو سہل سے صبر اور شکر کے بارے میں کون سا افضل ہے؟ کہنے لگے دونوں کے دونوں بذات خود اپنی کیفیت کے اعتبار سے برابر ہیں. یہ اور بات ہے کہ شکر مالداروں کا مشن ہے اور صبر تنگ دستوں کی بیساکھی ہے. سمجھے؟ یعنی صبر تو کرنا ہی پڑے گا, بیساکھی کے بغیر تو آپ چلتے نہیں ہیں. لیکن شکر جو ہے وہ تو پھر آپ کا مشن ہے. اور یہ ہم جب صبر پڑھیں گے تو آپ کے جملے زیادہ سمجھ آئیں گے. مصیبت پہ بھی کیا کبھی شکر کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. عرب شاعر کا قول ہے, میرے نفس کے لیے اس کے مرض کا راز فاش ہو گیا, تو اس نے اس کو منظر عام پر لانے سے روگردانی کا رویہ اختیار کیا, اور شکر اور ہم کا دامن پکڑ کر اس سے دل کھول کر اپنے گلے شکوے بیان کر دیے. تو بس یہ کہ ہر مصیبت اپنے پہلو میں نعمت چھپائے ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں خیر ہے. بچے کو انجیکشن لگتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ صحت ہوتی ہے نا. تو ہر مصیبت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کوئی لگائی ہوتی ہے جو ہمیں وقت پہ نہیں دکھتی. امام شریح کا بہت ہی خوبصورت قول ہے, کسی انسان کو جو بھی تکلیف آتی ہے نا اس کے پیچھے تین تحفے ضرور ہوتے ہیں. نمبر ایک, جس مصیبت سے وہ دوچار ہے وہ اس کے دین اور ایمان کے لیے قادح نہیں ہے. آپ لکھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. دوسرا یہ کہ وہ اس ابتلاء سے بڑھ کر نہیں ہے جس سے وہ دوچار تھا. اور تیسرا یہ کہ مصیبت تو لکھی ہوئی تھی اس کے نصیب میں, آج نہیں تو کل تو پیش آنا ہی تھا. یہ تو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی تو گرا شکوا کیسا. یعنی تین تحفے کیا ملتے ہیں؟ پہلا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو مشکل میں ڈالا لیکن ایمان نہیں چھینا, یہ مراد ہے. رد و قدح سمجھتے نا, یہ وہی لفظ ہے. پھر یہ بات ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی. اور تیسری بات ہے کہ اللہ کی تقدیر سمجھ کر بندہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کو وہ چیز مشکل نہیں لگتی. امام غزالی کہتے ہیں, جس شخص کے اس بات پر ایمان نہ ہو کہ مصیبتیں اور ابتلاء سے دوچار ہونے کا اجر و ثواب مصیبت کی شدت اور تلخی سے کہیں زیادہ میٹھا اور شیریں ہے, تو اس شخص سے مصیبت پر شکر ادا کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ کبھی بھی مصائب اور علام کے گرداب میں پھنس کر شکر ادا نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ جیسے خوشیوں میں اور نعمتوں میں شکر ہے نا, تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ غموں اور تکلیفوں اور بیماریوں میں شکر کرنا. لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے, قلیل من عبادی الشکر, سورۃ سبا 13, میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں. جتنی شرم اس آیت کو پڑھ کے آتی ہے نا, شاید ہی کسی اور آیت کو پڑھ کے آئے. اللہ تعالیٰ شکوا کرتے ہیں کہ بہت تھوڑے شکر کرتے ہیں. سورہ بقرہ 243, ولاکن اکثر الناس لا یشکرون. کیونکہ جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ سارے تو نہیں کر پاتے نا. عام سبجیکٹ سب لے لیتے ہیں, مشکل سبجیکٹ کچھ لوگ لیتے ہیں. تو شکر کا سبجیکٹ بہت مشکل سبجیکٹ ہے, یاد رکھیے. صبر آپ پڑھیں گے, صبر نسبتاً آسان ہے, فطرت کے قریب ہے نا. شکر مشکل ترین سبجیکٹ ہے, اس لیے سب نہیں لیتے, اور جو لیتے بھی ہیں وہ پاس نہیں ہوتے. سورہ ہود میں آتا ہے, وما من معہ الا قلیل, بہت تھوڑے لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. پھر اسی طرح سورج سبا 13, وخلیل من عبادی الشکور, اور سورج سواد 24, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم, وہ بہت تھوڑے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کیا کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں کر لے. کہا, تھوڑوں میں کیوں کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر, اللہ تعالیٰ نے تھوڑوں کی تو تعریف کی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم نے سچ کہا, اور ابلیس نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین, کہ میں زیادہ کو شکر گزار نہیں پاؤں گا. سورۃ الاعراف 17. یعنی شیطان کو بھی یہ پتا تھا کہ شکر بہت تھوڑے لوگ کر سکیں گے. تو لہٰذا ہم سب نے اپنے آپ کو شکر گزاری میں لے کے آنا ہے. شیطان جو ہے وہ ناشکر بندے پر بہت جلدی حملہ کرتا ہے. اور لکھ لیں, جہاں کوئی نعمت آپ چھوڑیں گے شیطان کامیاب ہوگا آپ پہ ناشکری کے راستے. نعمت کی قدر چھوڑے, شیطان آپ کو نعمت سے دور کر دے گا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنا شیطان کو ناکو چنے چبوانے کے برابر ہے. جب آپ شکر کرتے تو شیطان بڑا دکھی ہو جاتا ہے. اور امام علوسی کہتے ہیں اللہ نے اپنے ولیوں میں سے صرف دو کی تعریف کی ہے، حضرت نوح اور ابراہیم کی، اور وہ شکر کی وجہ سے. حضرت نوح کو بھی کہا عبدن شکورا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی شکر کے ساتھ ہی کہا. سورۃ بلد آیت 4، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی محنت میں پیدا کیا. تو امام حسن کہتے ہیں کہ محنت کیا ہے؟ کہ انسان نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے شیطان کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں بنا لے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اتنا خوبصورت ٹاپک اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع دیا اس کو سمجھنے کا موقع دیا نا الحمد للہ بیوٹیفل ڈسکرپشن آف شکر الحمد للہ نا پھر اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اس پہ بھی تو شکر کہ یہ توفیق بھی اللہ سب کو نہیں دیتا نا الحمد للہ ہے نا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج ایک ایک اپنے ایک ایک سینٹینس میں اگر آپ کو کہیں کہ لکھیں ماشاءاللہ آپ کا پورا ٹاپک فنش ہو گیا تو کیا سیکھا آپ نے کہ پہلے تو ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا نا کہ شکر آئے گا کیسے ہے نا تو اس میں آج ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمیں پہلے کے نعمتوں کی قدر شناسی ہم کریں گے ہے نا اگر ہم بیٹھیں ایک دن کسی دن ایک دفعہ یہی کہ اگر ہم ایکٹیویٹی کریں کہ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی تو ہم گن ہی نہیں سکتے ہے نا الحمدللہ ایسے ہی ہے نا تو جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ ہم نعمتوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے نا پہلے تو ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کی کون کون سی نعمتیں آج ہم نے دیکھی ہوں تو اس میں دیکھی کہ مجھے تو ان میں سب سے بڑی پی بڑی لگتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ نے صرف بنا کے ہمیں دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے نا ایک نعمت میں ہزاروں بالکل ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں لو دی پوائنٹ اللہ گان میں چلنا تھرو دی شکر بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے نا ہمیں ہماری استطاعت کتنی ہے نا صبر کرنے والا زیادہ مشکل ہے نا کہ وہ مصیبتوں پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی کہ ہمیں شکر ان کے شکر کے تھرو اللہ ہمیں جنت میں لے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں بس اتنا ہی آزمائے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم بہت ہی کمزور اور بہت ہی گنہگار بندے ہم تو ہے نا الحمد للہ تو پھر دعا کرنی ہے نا بہت ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ معائنی اللہ ذکر کا شکری کا اس کی عبادت ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین ذکر کی تیرے شکر کی بہترین عبادت کی توفیق دے ہوں اللہ ہمیشہ عافیت کا معاملہ رکھے ہوں دعا اچھا دعا کا میں اس طرح کروں گی میرے پاس تو عربک کا ٹیکسٹ نہیں ہے اس میں میرا خراب ہوا میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں آپ کو بھیج دیں گے ہمارا جو کلاس کا گروپ ہے نا اس میں بھیج دیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اور پھر آپ نے اور فوائد میں دیکھیں کیا دیکھے آپ نے فائدے اور مجھے تو یہ بات آج کی بہت ہی اس میں وہ جو کلک کرتی نا ایک بار ہر دفعہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی مشیت کے ساتھ نہیں کیا نا کہ کنڈیشنل لیا جیسے باقی ہر چیز کے لیے اللہ نے کہا ہے نا لمن یشاء تو اس کے لیے سبحان اللہ دس از انکنڈیشنل کہ ہم شکر کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہے نا سنجد شاکرین تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں سے بنائے اور جو اور اللہ پھر وہی کہ اللہ کا شکر اور پھر بندوں کا شکر ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی یاد رکھیں اور ایکٹیویٹی چھوٹی سی اگر آپ کریں اس ویک کی ایکٹیویٹی کے اس نیت سے کچھ لوگوں کو جیسے بہت ہی پیارا سازت نے یاد کرا نا کہ پرانے ٹیچر ہمارے اسکول کے ہے نا اور ابھی کے ٹیچر سب کا ان کے ساتھ تو چلے ابھی ہمارا رہتا ہے لیکن پرانوں کو ہم بھول کے ہوتے ہیں کافی عرصہ ہماری باتیں ہوتی کوشش کریں کہ ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں ہے نا تو یہ بھی آتا نا کہ ایٹ لیسٹ یہ پھر ایٹ لیسٹ ہم زبان سے اگر ان کو ہم کسی اور طرح سے نہیں کر سکتے, کسی نے آپ کو پریشان کیا تو اس کو کبھی نہ بلائیں, ہے نا, اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر ہم نہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے تو ان کو پھر دعاؤں میں یاد رکھیں ہم, ہے نا. تو بس اپنے دل سے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے استادوں کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے, ہے نا, شاکرین میں سے بنائے. آمین. تو اس کو ہم اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ لوگ ضرور اس کو شیئر کریں اپنا جس کے ساتھ بھی کیا, اس کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پہ استقامت دے, ہے نا, جو اللہ نے ہمیں نعمت دی نا اس کے زوال سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا, انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ سیشن وہ بھی بہت ہی خوبصورت, جو ہمارا سیلف ڈسکوری کا ہے, سر اٹھا کے جیو, ہے نا, اس میں دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہم اگلا ٹاپک آج کیا کریں گے, فائٹ یا فلائٹ, یعنی یا لڑیں گے یا پھر فلائی کریں گے. کیا مسنگ ہے فلائٹ اور فائٹ میں, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ لکھ کر دیکھ لیں. اردو میں, انگلش میں ایل مسنگ ہے تو اردو میں کیا مسنگ ہے؟ لام مسنگ ہے. تو فلائٹ فائٹ میں ڈھل سکتی ہے اگر لام مسنگ ہو. اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے سے کام کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ہماری کوئی ایک ہی عادت یا ہماری عادات میں سے کوئی ایک ایسی نیگیٹو چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری خوبیوں پہ پانی ڈال دیتی ہے. سنا ہوا کبھی؟ بڑے کہا کرتے تھے کہ حلوہ پکا کر اوپر راکھ ڈال دینا. کس کو کہتے ہیں؟ پہلے خوب اچھا پکا لو اور اس کے اوپر بعد میں راکھ ڈال دو, یعنی پکا پکایا ضائع ہو جائے. اسی طرح بعض لوگ محنت بڑی کرتے ہیں, کام بھی بہت کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ہم نے اپنی زندگی کی ان کمیوں کو دیکھنا ہے کہ جو ہمارے آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. آئیے تھوڑا سا ایک تحریر پڑھتے ہیں. فائٹ یا فلائٹ, اپنے خوابوں میں بسنے والی زندگی کو حقیقت میں دیکھنے سے بہتر احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ پہ رکے. اپنے خوابوں میں بسنے والی زندگی سب کی اچھی ہوتی ہے, ہم سب کے خواب بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم اس زندگی کو حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ احساس انسان کو بڑی خوشی دیتا ہے. جس کو آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ کہتے ہیں ڈریم ہومز, بعض دفعہ جو نئی کھلتی ہیں کمپنیز گھر بنانے کی تو ان کے نام ہوتے ہیں آپ کے خوابوں کا گھر, رائٹ. تو ڈریمز والی بات کو سچ کرنا. اسی طرح امریکہ میں ایک فرم تھی جس سے ہم نے اسکول کے لیے جگہ لی تھی, تو اس کا نام ہی یہ تھا کہ ڈریم کمز ٹرو, رائٹ. تو خوابوں کو سچا دیکھنا انسان کو خوشی دیتا ہے. سر اٹھا کے جینے والی جس زندگی کو آپ نے محض اپنے تصورات میں سوچا ہو, جب وہی زندگی سچ بن کر آپ کے شب و روز کا حصہ بن جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جب جاگتی آنکھوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں تو کیا شاندار سکون ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. انسان کا کوئی ڈریم پورا ہو تو اس دن انسان بہت خوش ہوتا ہے. آپ نے جو صرف خیالات میں سوچا ہو, دیکھا ہو, محسوس کیا ہو, سچ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سچی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ سوچیں ذرا, کوئی اپنا خواب سوچے. جیسے میں نے بات ماؤں کے سوچنے میں کہ جی بیٹے کے سر پہ سہرا دیکھنا, آج تو سہرا کوئی نہیں باندھتے لوگ, لیکن بیٹے کی شادی بھی ماؤں کا خواب ہوتا ہے, بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے بھی خواب ہوتا ہے. کسی کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں, کوئی کہتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے, تو خوشی ہوتی ہے نا. انسان اپنے خوابوں کو جب حاصل کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. مجھے خوابوں میں لبھانے والی, سر اٹھا کے جینے والی زندگی کب سچ بن کر میری آنکھوں کے سامنے آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا. پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے کا جنون, معاشرے کی طرف کچھ لوٹانے کے وعدے, اپنے پیاروں کے لیے کچھ کر گزرنے کی خواہشیں، معاشی زندگی کو سنوارنے کی آرزوئیں اور لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی امیدیں جب پوری ہوئیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، بعض لوگ بہت غریب گھروں سے اٹھتے ہیں نا، ماں باپ محنت کر کر کے پڑھاتے ہیں، تو ہر دن وہ خود کو یہی تسلی دیتے ہیں کہ بس بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو سارا قرضہ دور ہو جائے گا۔ پھر آپ سوچیے کہ جس دن ایسا انسان کامیابیوں کی سیڑھیوں سے گزرتا ہوا منزل پہ پہنچتا ہے تو واقعی اللہ کا شکر ادا کرنے کا تو دل کرتا ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کیا ہر کسی کے لیے خوابوں والی زندگی سچ بن سکتی ہے؟ کیا ہر شخص کے خواب پورے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ آپ اپنے آپ سے لکھیے، کیا میرے خود سے کچھ خواب ہیں؟ پہلی بات۔ پھر دوسرا سوال خود سے لکھیے، کیا میرے خواب حقیقت بن سکتے ہیں؟ یعنی کہیں میں خوابوں کی دنیا میں تو نہیں رہتی، چھوٹے خواب تو نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو ہے کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں میرے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خوابوں میں بسنے والی زندگی سچ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، محض چند خوش قسمت افراد کے سوا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ خوابوں کو سچ کر دکھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، تو آپ کے لیے میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ کون سی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی قسم کے حالات میں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوئے، کسی بھی طرح کی مشکلات کے باوجود اپنے خوابوں کو سچ کر دکھا سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے۔ مجھے کیسے پتا ہے؟ اس لیے کہ میں خود انہی میں سے ایک تھا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی تھا وہی، ایک وقت تھا کہ میں خود بھی یہی سوچتا تھا کہ خواب حقیقت نہیں بن سکتے۔ زندگی کے کئی سال میں یہ سمجھتا رہا کہ کامیابی پر محض چند مخصوص قسم کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، ہر شخص بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں دیگر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی طرح یہ یقین رکھتا تھا کہ خواب دیکھنا امیر لوگوں کا کام ہوتا ہے، جب پلے کچھ نہ ہو تو خواب دیکھنے کا کیا فائدہ، ایسی سوچتے ہیں لوگ۔ میں اس طبقے سے تھا جہاں چاند میں بھی روٹی دکھائی دیتی ہے۔ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو چاند روٹی دکھتا ہے نا۔ جب پیٹ میں کھانا نہ ہو تو خوابوں کی بات بھی چڑھاتی ہے۔ جب سر سے چھت چھن جانے کا خوف ہو، روزگاری کی تلوار سر پر لٹک رہی ہو، دو وقت کی روٹی ملنے کی امید نہ ہو، زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہو اور مستقبل میں کسی چیز کے بدلنے کا امکان نہ ہو، تو خواب کون دیکھے اور کیسے دیکھے؟ خوابوں کی طرف بھلا دھیان کیسے جائے؟ دھیان تو لگا رہتا ہے دو وقت کی روٹی کمانے میں، گزارا کرنے میں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ملک کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ آپ ان سے قرآن کی بھی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو غم لگے ہوئے، کاروبار فلاپ ہیں، مندے پہ مندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں اب مرد بھی پڑھنے لگ جائیں۔ تو بعض دفعہ یہ ایک معاشرے کا ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے، اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو واقعی پھر کبھی کبھی سخت بھی بنا دیتی ہیں، سنگ دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں مشکلات تھیں، تنگ دستی تھی، محرومی تھی، تکلیفیں تھیں، معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ جذباتی زندگی بھی دکھوں، مصیبتوں اور الجھنوں سے بھری پڑی تھی۔ میں نے جلدی ہی سیکھ لیا کہ اس زندگی سے چھٹکارا ممکن نہیں، بس یہی ایک زندگی ہے جو میں جی سکتا ہوں۔ اس وقت مجھے اس زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کے ہونے کا 1% بھی یقین نہیں تھا۔ یعنی بندہ ہمت ہی نہیں کرتا نا کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور اگر کبھی میں نے اپنے حالات کو بدلنے کی ذرا سی کوشش بھی کی تو آس پاس کے لوگوں سے یہی سننے کو ملا، بھائی صاحب اپنی اوقات میں رہو، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بدل سکتا، خود کو حالات کے ساتھ ڈھالنے کی عادت ڈالو، سمجھوتا کرو، گزارا کرو۔ آپ گواہی دیں گے کہ ہمارے گرد و پیش کے زیادہ تر لوگ سمجھوتا اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں۔ اس کو تو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، ڈونٹ بی کمپرومائزنگ۔ غلط چیز پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے حالات کے بارے میں پریشان ہیں نا تو نفرت قائم رکھیں۔ مجھے اپنے والد کی ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتے تھے کہ برائی یا گناہ سے نفرت نہ چھوڑو۔ اگر آپ کسی برائی میں اور اگر آپ نے اسے نفرت بھی چھوڑ دی تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ برے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص غربت میں ہے، مفلسی میں ہے، تو سٹرگل نہ چھوڑیں، ادروائز کیا ہوگا، آپ مرحلے ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جائیں گے۔ اس غربت کے غم کو نشے میں چھپانا چاہیں گے، تو کبھی گیو اپ نہ کریں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے نا تو آپ کے نو، انشاءاللہ آئی کین سروائیو، آئی کین چینج، نتھنگ از امپاسبل، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے ایک انسان پھر اپنے حالات سے نکلتا ہے، اور آپ اس کو امیجن کیجئے بچے کے دنیا میں آنے سے۔ اگر بچہ سٹرگل نہ کرے اور ماں سٹرگل نہ کرے تو ایک بچہ بھی دنیا میں نہ آئے۔ یس یو کین ڈو اٹ، کم آن، تھوڑا اور وقت، تھوڑی اور محنت، تھوڑی اور کوشش، انسان کا وجود آ جاتا ہے دنیا میں۔ یہی چیز یہاں بتائی جاتی ہے، کوئی بھی آزمائش آخری نہیں ہوتی۔ زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے نا، آپ کے رکاوٹ، ہرڈل، آپ کے موجودہ حالات، سوچیے ذرا، ہر ایک کے فرق ہوں گے جو بھی بات سن رہے ہیں۔ آپ اپنے حالات کو لکھیے، کیا یہ کبھی نہیں بدلیں گے؟ کیا مطلب، کیا رات کے بعد صبح نہیں آتی؟ کیا آٹم کے بعد سپرنگ نہیں آتی؟ الحمدللہ آتی ہے، تو میرے بھی بدلیں گے، کیونکہ تو لج اللیل فی النہار و تو لج النہار فی اللیل۔ اے اللہ، تو تو وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، تو میرے دکھوں کی رات کو بدل دے، میری بیماریوں کو بدل دے، میری تنہائیوں کو بدل دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے نعمت دے دے، جو کچھ ہے آپ کے پاس کمی اس کو مانگ لیجئے، اور یقین کیجئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک انسان جب سختیوں سے ہارتا نہیں ہے نا تو سختیاں چھٹ جاتی ہیں، اور ایسے لوگ پھر اللہ تعالی کے حکم سے کر گزرتے ہیں۔ آپ گواہی دیں گے کہ ہمارے گرد و پیش کے زیادہ تر لوگ سمجھوتے اور گزارا کرنے میں ہی ساری طاقت لگا دیتے ہیں، لہذا ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، گزارا ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات کے مارے لوگوں کو خوابوں کی بات احمقانہ لگتی ہے، آئیڈیل زندگی کی کہانی جھوٹ لگتی ہے، اچھی زندگی کا سوچنا پاگل پن دکھائی دیتا ہے، اور زندگی کو بدلنے کے لیے ایک کوشش گناہ کبیرہ دکھائی دیتی ہے۔ اور آپ گواہی دیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی محض ایک کوشش کرنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف لگتا ہے۔ جوئے شیر کیا ہوتی ہے؟ دودھ کی نہر۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک تبدیلی لانا بھی اتنا ناممکن اور امپاسبل سمجھتے ہیں جیسے دودھ کی نہر نکالنا امپاسبل ہوتا ہے۔ بالآخر ہم خود کو ایک بھی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں کر پاتے۔ کیا آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، خیالات کی دنیا سے باہر نکلو، خوابوں کے عذاب مت پالو، جب خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی گرچیاں، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ کرتے ہیں نا ایسی باتیں، دل توڑنے والی، ہمت توڑنے والی۔ خدا کی پناہ، یہ سب سن سن کر میرے بھی کان پک گئے تھے۔ کیا لوگوں نے آپ کو کبھی یہ نصیحتیں نہیں کی کہ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھو، خوابوں کی جان چھوڑ دو، اصل دنیا میں آؤ؟ خوابوں میں اور گراؤنڈ ریئلٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ حالات بدلنے کا سوچا، لیکن ہر بار مجھے یاد دلایا گیا کہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی یہ ماننا شروع کر دیا کہ میرے جیسے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہے، میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے بھی تسلیم کر لیا کہ کامیابی پر چند خاص لوگوں کا ہی حق ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہت دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ پیسہ نہ ہونا دراصل برائیوں کی جڑ ہے۔
میں سمجھتا تھا کہ زندگی فیر نہیں ہے، اب جانا کہ زندگی فیر ہو یا نہ ہو ہے بے حد خوبصورت۔ مجھے بتایا گیا کہ اپنے گرد و پیش سے بغاوت کا کوئی فائدہ نہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش کی، یعنی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ حالات نہیں بدلنے ایسے ہی آپ بیکار کوشش کر رہے ہیں، تو حالات کو بدلنے کی کوشش کی بجائے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا تھا کہ بندے کے حالات ہی اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں، آج میرا موقف کیا ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو، آج میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان کے فیصلے نہ صرف اس کی قسمت کا تعین کرتے ہیں بلکہ اس کے حالات بھی بدل سکتے ہیں۔ اور سچ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا، اور وہ بھی کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جو ہم اپنے ساتھ کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی ذات بندے کو وہی دیتی ہے جو بندہ اس سے مانگتا ہے اور جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو وہیں پہنچا دیتا ہے جس قابل وہ ہوتا ہے، جہاں کا موتی ہوتا ہے اسی، کوئی تسبیح میں ڈل جاتا ہے، کوئی کسی کے گلے میں ہار بن کے ڈلتا ہے، تو ہم جس کیلیپر کے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی دیتا ہے۔ اب اللہ نے اگر آج ہمیں قرآن کے لیے بٹھا دیا ہے تو یقیناً کوئی ہمارے اندر خوبی تھی، خود کو مبارک دیں، میرے میں کوئی خیر تھی کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لیے چنا۔ وہ قرآن جس کو ناپاک ہاتھ چھو نہیں سکتے، وہ قرآن اللہ نے اگر آپ کو مجھے دیا تو انشاءاللہ ہمارا اللہ کے ہاں کچھ مقام ہے نا۔ اپنا کانفیڈنس کبھی لوز نہ کریں، ہمیشہ خود کو مبارک دیں کہ اللہ تم سے مایوس نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں نا وہ اللہ کے حکم سے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں یہ تو ایسے نہیں، میں تو خراب ہوں، میں تو گناہگار، میں تو جہنمی، میں نے تو بس آگ میں جلنا ہے۔ کبھی نہ سوچیں، یہ گناہ ہے سوچنا۔ آپ کہنی میں کون ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو احسنی تقویم بنایا اور انسانوں میں سے پھر بہترین انسان جن کو اللہ اپنی کتاب کے لیے چن لے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کل دنیا ملعونۃ، ساری دنیا پہ اللہ کی لعنت برستی ہے سوائے تین قسم کے لوگوں کے، عالم، عالم علم والا، متعلم شاگرد، ومم ولاہ، اور جو ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، جو ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے میں کوئی خوبی نہیں، میں کیوں وہ زندگی بسر کروں جو بازاروں کی زینت بننے والے کر رہے ہیں، میں وہ کام کیوں کروں جو ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، دنیا دار لوگوں والے کام میں کیوں کروں، میں سے حال ہولیے میں کیوں باہر جاؤں جو دنیا داروں کا ہوتا ہے، میں عام لوگوں والا رنگ روپ کیوں اختیار کروں، میں تو تھوڑے لوگوں والی بن جاؤں، خاص لوگوں میں کروں۔ اس طرح خود کو کھینچا کریں، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کو یقین ہوگا نا آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے وہ کروائے گا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا پھر معاشرے سے ٹکر لیتے ہیں، جب لوگ ان کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے نا تو پھر وہ بدلتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پھر سوچ کیسے بدلے، یعنی نقطۂ آغاز کیا ہے، کہاں سے میرے حالات بدلیں گے، پہلا قدم کیا ہوگا۔ تو لکھ لیجئے، اپنے حالات کو بدلنے کا پہلا قدم ہے خواب دیکھنا، فرسٹ اسٹیپ، خواب دیکھیے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کی موجودہ زندگی کتنی ہی ناکامیوں، پریشانیوں اور الجھنوں کے بوجھ تلے دبی ہو، اپنی طرف خوابوں کی کھڑکی کھولنا، خوابوں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنی تکلیف دہ زندگی کی پلکوں سے ٹکراتے دیکھنا، خواب دیکھیں۔ چلیے لکھیے اپنا کوئی خواب، اپنا ڈریم لکھیے جس کو آپ نے حقیقت میں بدلنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن صرف خواب دیکھنے سے زندگی بدل جائے گی؟ یقیناً نہیں، لیکن خواب نہ دیکھنے سے تو بالکل بھی نہیں بدلے گی، ٹرو ہے؟ آپ اور آپ کے خوابوں کے درمیان بے شمار رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات ہوں گی، تکلیفیں آئیں گی، خوابوں کے تعاقب یعنی خوابوں کا پیچھا کرنا، ٹو چیز یور ڈریمس،
خوابوں کے تعاقب میں آپ کے سامنے سپیڈ بریکر آ کے رہیں گے۔ خوابوں کو سچ بنانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کامیابی پانے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ خواب راتوں رات سچ مچ پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کیا کیا چاہیے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے؟ نمبر ایک، وقت، یعنی ٹائم، ویٹ، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ پھر حوصلہ، سیکنڈ تھنگ، حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز، استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ جب یہ چار چیزیں جمع کریں گے نا، وقت دیں خود کو، حوصلہ دیں، صبر کریں اور استقامت چاہیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے خواب کے راستے میں کوئی بڑی مشکل حائل ہے۔ آپ اپنے اس دین کے سفر کا خواب دیکھیں نا، کہ میں نے اس قرآن کے کورس کو پورا کر کے، پھر میں نے نور اللہ نور کورس کر کے، پھر میں نے ٹریننگ لے کر، پھر میں نے آسن درجے پہ دین کو سرو کرنا ہے اور لوگوں تک خیر بانٹنی ہے، جس طرح بھی بانٹ سکوں۔ اب یہ آپ کا ڈریم ہے، جب یہ ڈریم دیکھیں گے تو تھوڑا وقت لگے گا۔ ابھی اسٹوڈینٹ بنے، اچھے اسٹوڈینٹ بنیں گے نا تو انشاءاللہ کل آپ اچھے کلیگ بھی بنیں گے، پھر آپ اچھی ٹیم بھی بنیں گے۔ پھر اس کے راستے میں حوصلے چاہیے، کئی دفعہ لوگ آپ کے حوصلے توڑیں گے، اور ابھی سردیوں میں تو بہت ہی توڑیں گے، برف آ جائے گی تو اور ہی توڑیں گے، سلپری ہو جائے گی تو اور ہی توڑیں گے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فلن اب رہو، ہرگز نہیں ٹلوں گی، موسیٰ کی سنت، علم کے راستے میں چلتا ہی جاؤں گا، اوم دیا ہو کبا، صدیوں صدیوں چلنا پڑا تو چلوں گا، لیکن میں اس سفر کو ترک نہیں کروں گا۔ راستہ بھی بھول گئے پھر بھی نہیں پلٹے۔ اور پھر اس کے بعد صبر کے ساتھ استقامت، فارم ہونا پڑے گا، کمٹمنٹ۔ اور جس کے رستے کی رکاوٹ بڑی ہے نا، اس کو زیادہ ہی یہ چاروں چیزیں چاہیے۔ کچھ کی رکاوٹ ان کا سونا، ان کی نیند، ان کے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا، ان کے سونے اور جاگنے کا ٹھیک وقت نہ ہونا، کچھ کی دعوتیں، کچھ کی سوشلائزنگ، کچھ کا گھومنا پھرنا، کچھ کے پاکستان کے چکر، اور کچھ کے مال دولت کمانے کا شوق، جاب، اسٹڈیز، اس سب کی رکاوٹیں ہم سب ڈھونڈے اپنی۔ تو اگر ایک بڑا خواب دیکھا نا، تو پھر ان میں سے کچھ تو کریں گے تو پھر ہی نکلیں گے۔ کوئی ایسے نہیں کسی بڑے کام پہ پہنچتا جب تک کہ یہ چاروں کام نہ ہو۔ ایسی صورت حال میں آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، کب؟ جب مشکلات ہوں۔ اب امیجن کریں، آپ دین کے لیے آتی ہیں، دین کو سرو کرتی ہیں، سیکھتی ہیں، سکھاتی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اب آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ تو اب دو راستوں میں سے ایک راستہ آپ نے چننا ہے، کون سے راستے ہوں گے ذرا امیجن کریں۔ جی بتائیے، آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے۔
میرا خیال ہے کہ سستی، نیند، اور یہ ایک یہی ہوگا جو آپ کی نفس کی خواہشات ہے، اور ایک راستہ مشکل ہے جو اللہ کے راستے،
یعنی نفس کی خواہشات کا راستہ اور اس کے اپوزٹ مشکلات جو اللہ کے راستے میں سہیں۔
ایک قربانیوں والا ہوگا اور دوسرا،
شاباش، ایک قربانیوں کا ہوگا اور ایک آرام طلبی، ایک عظیمت کا ہوگا اور ایک فرائض کا ہوگا۔ تو لکھ لیجئے کہ یہ دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے فائٹ کا اور ایک ہے فلائٹ کا۔ یا تو اب حالات سے فائٹ کر لیں، ایک راستہ ہے جم جانے کا، ڈٹ جانے کا اور کھڑے ہو جانے کا، جبکہ دوسرا راستہ ہے بھاگ جانے کا، ہمت ہار جانے کا، فرار ہو جانے کا۔ جمنے کا راستہ ہے فائٹ۔ مجھے صورت العنکبوت کی ابتدائی آیتیں اور سورہ لقمان کی کچھ آیتیں یاد آ رہی ہیں کہ من جاہد جاہد علی نفسی، جب بھی نکلیں گے باہر دنیا میں اللہ کے لیے، معاشرے سے جہاد تو کرنا ہی پڑے گا، نبیوں نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ اور دوسرا یہ کہ فلائٹ لے کر، ہمت لے کھا کر بھاگ جائے، سوری آئی کینٹ دس، اف یو کینٹ بیٹ دیم جوائن دیم۔ سنا وہ جملہ، اگر تم ان کو بیٹ نہیں کر سکتے تو جوائن کر لو، مزہ کرو، اللہ کو پتا تمہارے حالات۔ یہ فلائٹ کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ مشکل راستہ کون سا ہے؟ سوچئے ذرا. جی کتنے لوگ کہتے ہیں فلائٹ کا راستہ مشکل ہے, اور کتنے کہتے ہیں فلائٹ کا مشکل ہے؟ فلائٹ ہے, دین سے بھاگ جائے اور فائٹ جائے کہ آپ لڑیں کہ آئی ول ناٹ گیو اپ. کتنوں کو پہلا راستہ مشکل لگتا ہے اور کتنوں کو دوسرا؟ چلیے دیکھتے ہیں. بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے, نو لائبلٹیز, نو کمپلشن. لوگ کہتے ہیں کورس کو سائن اپ نہیں کرنا, وائی؟ بہت لائبلٹیز ہوں گی, ایسے ہی آئیں گے, بس ایسے ہی بیٹھ کے سنیں گے. لسنر پیور لسنر بھی نہیں رہتے. نو پین نو گین, کمٹمنٹ نہیں ہے تو آئے کون؟ سٹرنگ تو آپ نے باندھی کوئی نہیں گلے میں کمٹمنٹ کی, تو آپ سردیوں میں کبھی بھی نہ آئیں گے, امپاسبل ہے. تو بھاگ جانے کا راستہ ہمیشہ آسان لگتا ہے, مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے. یہ جملہ لکھ لیں, مشکل کا سامنا کرنا مشکل لگتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو مشکلات مشکل لگتی ہیں اس کو فیس کرنا. خواب کے تعاقب میں لگے ہوئے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی جن کو اپنے خواب سچے کرنے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں؟ زیادہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں. آپ کے ارادے کیا ہیں؟ خود سے پوچھئے. آپ بھگوڑے کہلانا چاہتے ہیں, یعنی نکمے نکٹو, یا مشکلات کا سامنا کرنے والے؟ تو خوابوں کو سچ کر دکھانے والے اور گزارا کرتے رہنے والوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ ہیں تو سب انسان ہی نا, کیوں کچھ کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور کچھ کے بالکل سچ نہیں ہوتے؟ تو وجہ فرق کیا ہے کہ جم جانے والے یا بھاگ جانے والے انسانوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ بھاگیں گے یا ڈٹ جائیں گے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے. کس بات سے ہوگا؟ سوچیے ذرا. آپ نے خواب سب کچھ دیکھ لیے, کر لیا, مشکلات بھی آ رہی ہیں, اب آپ جمیں گے یا بھاگ جائیں گے, اس سے کس پہ ہوگا؟ ذرا سوچیں تو صحیح, کیا نقطہ ہوگا؟ یعنی آپ نے خواب دیکھ لیے, اب آگے مشکلات آ گئی, اب دو میں سے ایک بات ہے, یا فائٹ یا فلائٹ. تو آپ کیسے راستہ چوز کریں گے, فلائٹ کا یا فائٹ کا؟ کس چیز پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جی آپ پیچھے سے نہیں, آپ نتائج دیکھ لیں گی تو پھر جم جائیں گی. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ فیصلہ صحیح کرنے کی پاور. جی اس راستے سے گزر کر. جی خواب تو سب نے اچھا دیکھا ہوا ہے, خواب تو کوئی نہیں برا دیکھتا. دیکھیے اس کا تعلق ہے آپ کس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, آپ کا رول ماڈل کون ہے. اچھے لوگوں میں رہیں گے, ڈٹے ہوئے لوگوں میں رہیں گے تو آپ بھی ڈٹ جائیں گے. اگر آپ کے آئیڈیل بھاگ جانے والے, راستہ بدلنے والے, شکایت کرنے والے, خوابوں کی گٹھڑی دبا کر واپس آنے والے, پھر جانے والے اور بہانوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانے والے ہیں, تو یقیناً آپ بھی بھاگ جائیں گے. اٹس سو ٹرو, رائٹ؟ فرار ہونے کی رائے اختیار کریں گے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے پھریں گے. کیا کہیں گے پھر آپ دوسروں کو؟ خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بس سب اپنی اوقات میں رہیں. یہ ہے معاشرے کا رنگ, کوئی کرتا ہی نہیں, سب ایسے ہیں, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جب ہمارے سامنے وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں نا جو فائٹ نہیں کر سکتے دین کے لیے, وہ معاشرے سے, خاندان سے اور غلط قوانین سے فائٹ نہیں کرتے نا, ہم کہتے ہیں چپ کرو, خاموش, زیادہ نہ بناؤ, زیادہ شوخی نہ ہو, بہت تمہیں اپنے اوپر مان ہے, سب ہوا نکل جائے گی. تو پھر بندہ ٹھس ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے اس کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. اس کے برعکس اگر آپ کے رول ماڈل وہ لوگ ہیں جو مشکلات کا سینہ چیر کر آگے بڑھ جانے والے, طوفانوں سے ٹکرا جانے والے, تکلیفوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے, سپیڈ بریکرز کو توڑ کر منزل کی جانب گامزن رہنے والے, ناکامیوں کے باوجود جمے رہنے والے, مایوسیوں کے سامنے کھڑے رہنے والے, حوصلہ توڑنے والوں کے سامنے جرأت دکھانے والے, اور پے در پے امیدیں ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہنے والے تو یقیناً آپ بھی جمے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے. سچ ہے نا؟ تو پھر کن کے ساتھ رہنا چاہیے, کن کو ماڈل بنانا چاہیے؟ جو جمے ہو. یہاں سے مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, پھر دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے. اور قرآن پاک کی وہ آیتیں بھی یاد آ رہی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھی صحبت والا کون ہے؟ خوشبو بیچنے والا, اور بری صحبت والا پھٹی پھونکنے والا. اور ہم کن کو آئیڈیل بناتے ہیں یہ بھی دیکھیں. اگر دین کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں اور ہم دن رات ان کی کوششوں کو دیکھیں تو ہمارے بھی دل میں کیا جذبے آئیں گے, ہم بھی ایسے ہوں, ہم بھی یہی کریں. اور اگر ہماری زندگی شو بزنس کی زندگی ہو اور فن اینڈ فرولک کے نام پہ جینے والے اور ماڈلنگ کرنے اور اپنی نمائش کرنے والے لوگ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ جی اور جینے دو, موج اور مستی کرو, زندگی فن ہے. چلیے, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی لیں. لیکن آخری سوال کہ پھر انجام کس کا کیا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ فائٹ کرنے والے تو کچھ لے ہی جائیں گے نا, بےچارے مسکین محروم دکھی اور بہت ہی بےچارے دین والے. اور دوسرے لگتا ہے جو بھاگ گئے وہ کتنے مزے میں ہوں گے. ذہن میں ایسے آتے ہیں نا, تتلیاں اڑ رہی ہیں, بھاگ رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, بچ گئے, جان چھڑا لی. سورت توبہ کی بھی آیتیں یاد آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یستوی, مطلب جو لوگ اللہ کے راستوں میں نکلے وہ بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہے. آپ اپنے اوپر لیں نا, آپ ساری پابندیوں کا پلہ توڑے لیں, ایک ڈکلریشن فارم دے جائیں آج کہ مجھے اب نہیں آگے کام کرنا, اپنی کمٹمنٹ توڑ دیں, والنٹیئر چھوڑ دیجئے. آپ سوچتے ہیں بس گاڑی میں بیٹھتے ہی میں فلمی ہیروئن کی طرح اچھلوں گی اور کودوں گی اور گانا گاؤں گی اور میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. ظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ پابندیاں توڑ کے جینے میں مزہ بہت ہے, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا. سوال یہ ہے کہ فرار ہونے یا ڈٹے رہنے کا انجام کیا ہوگا؟ بڑا بڑا کر کے لکھ لیجئے. فرار ہونے سے ظاہر ہے آپ اپنی ہی نگاہوں میں مفرور بن جاتے ہیں. مفرور سمجھتے ہیں؟ بھاگا ہوا, مفرور قیدی, فرار ہوا ہوا قیدی. یعنی آپ کی اپنی نظروں سے عزت جاتی ہے کہ میں دین کے کام سے ہٹاؤں, توف ہے مجھ پہ, اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پہ جا رہا ہوں. اس طرح ایک انسان پھر اپنے آپ کو خود ہی برا سمجھتا ہے. بہت سے مفرور بالآخر انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کئی مفروروں کے سر پر انعام رکھ دیا جاتا ہے, یعنی بھاگے ہوئے کو پکڑائیں تو پیسے لے لیں. مفرور کبھی سکون سے کہیں نہیں رہ سکتے, ہمیشہ اپنی شناخت کو دوسروں سے چھپاتے رہتے ہیں, کبھی بھی اپنے کارناموں کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایسی وضاحتیں گھڑ کے رکھ لی ہیں جن سے کم از کم وہ خود کو ضرور قائل کر لیتے ہیں کہ وہ بھگوڑے نہیں, بیکار نہیں. یعنی بھگوڑے سمجھتے ہیں, بھاگے ہوئے بھگوڑے, چاہے سکول کے ہوں یا کسی جنگ کے, کسی وعدے کی زنجیر سے بھاگے ہوں یا کھیل کے میدان سے, ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں. ایسی ہے نا, سورہ انفال میں آتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے اس کے لیے کتنی سزا ہے, ہاں مگر اللہ متحرفن اور متحیزن. یعنی میدان جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ کہا گیا کیونکہ اس نے اپنی جان بچا کر اسلام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہی بات ادھر کہہ دی کہ بھاگنے والوں کو لوگ کبھی پسند نہیں کرتے. اس کے برعکس, جبکہ ڈٹ جانے والے کھڑے ہونے والوں کو زمانہ مانتا ہے, ثابت قدم رہنے والوں لڑ مرنے والوں کو قومیں ہیرو بنا لیتی ہیں, تاریخ انہیں سنہری حروف میں یاد رکھتی ہیں. رائٹ, آج بھی دیکھیے کون لوگ ہیں جو معروف ہیں. میرے ذہن میں وہ بچپن سے پاکستان میں نشان حیدر ملے ہوئے لوگ یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اسلام کو اور ملک کو بچا لیا, تو نشان حیدر ہے. اس طرح کتنے ہی لوگ موجود ہیں, مصعب بن عمیر کو یاد کر لیجئے, حضرت حمزہ کو یاد کر لیجئے. ہر ایک سوچے, حضرت علی کو دیکھیے, کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پہ جب کہ اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو وہ بیمار تھے. اللہ کے نبی نے جب ان کو جھنڈا پکڑایا تو ان کی آنکھ میں کچھ خرابی ہو گئی تھی. اللہ کے نبی میری تو آنکھ سے دکھ نہیں رہا, لیکن اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا تو ٹھیک ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ سامنے چیلنج آیا تو ڈٹ گئے. بیماری کے باوجود مرہب جیسے بہادر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی, جس نے کئی دنوں سے اکیلے پوری اسلامی فوج کو آگے لگایا ہوا تھا. حضرت علی نے دشمن کی طاقت, جنگی ساز و سامان اور حریفوں کی مار دھاڑ کی خوفناک کہانیوں سے مروب ہوئے بغیر ڈٹ جانے, کھڑے رہنے اور کر دکھانے کی راہ چنی. چند منٹوں میں مرہب کو واصل جہنم کر کے قلعہ خیبر پر قبضہ کر لیا. تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ اس طرح کے چار اور بظاہر ناقابل تصویر قلعے بھی آپ نے فتح کیے, اور باقی قلعوں میں محصور لوگوں نے آپ کے خوف سے خود ہی ہتھیار ڈال دیے. آپ نے اس دوران عرب کے 16 یعنی 16 بہادر ترین جرنیلوں کو 1-1 مقابلے میں شکست دی, باوجود اس کے کہ آپ ساری جنگ کے دوران بخار میں مبتلا تھے. آج ہمیں بخار ہو تو ہمارا کیا علاج ہوتا ہے؟ ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے؟ بستر. اور بیمار ہو جاتے ہیں بستر میں پڑے ہوئے. بخار میں باتھ روم میں جانا چاہیے, شاور لینا چاہیے, خود کو فریش اپ کرنا چاہیے, پھر کام بنتا ہے. دیکھیے وہ میدان جنگ سے لڑ کے جیت کے آ جاتے تھے جنگوں میں, اور بخاروں میں اور بیماریوں میں ہم کتنے نازک ہو گئے. آج بھی پاکستان آرمی میں کر دکھانے, ڈٹ جانے والے اور لڑ مرنے والوں کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا قومی اعزاز نشان حیدر آپ کے نام سے منسوب ہے. ازل سے ابد تک انسانوں کو دو قبیلوں ہی میں بانٹا جاتا رہے گا, ڈٹ جانے والے اور بھاگ جانے والے. ڈٹ جانے والوں کے قدم کامیابی آگے بڑھ کر چومتی ہے, بھاگ جانے والوں کی دوستی عمر بھر کی ذلت کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ کا فیصلہ ہوتا ہے چھوڑنے کا, تو پھر اس کے بعد واپس نہیں آتا, وہ وقت کم ہی واپس آتا ہے. ڈٹ جانے والوں کے قدم زندگی کا چیلنج, چاہے خوشحال ہونا, نوکری حاصل کرنا, صحت بنانا, رشتے جوڑنا, سیل ٹارگٹ پورا کرنا, امتحان پاس کرنا یا بچوں کی تربیت ہو, اب ہر ایک کا محاذ فرق ہے نا. فائٹ اور فلائٹ کے دونوں راستے آپ کے سامنے موجود رہیں گے. ڈٹ جائیں گے تو جنت پائیں گے, بھاگ جائیں گے تو ہار جائیں گے. سچ ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا سوچئے کہ انسان فائٹ کی بجائے فلائٹ کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ کیا چیزیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں؟ یہ لکھ لیں. بے شمار کمزور کرنے والی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود کو سامنے موجود مشکل, چیلنج یا مسئلے کے مقابلے میں چھوٹا, کمزور اور ناتواں محسوس کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں نہیں, میں کر ہی نہیں سکتی, اٹس بیونڈ مائی لمٹس. بس وہ کہتے ہیں نا کہ دیٹس اینڈ, ہو گیا تو ہو گیا, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ یاد رکھیے کہ اگر چیلنج بڑا ہے اور آپ کی صلاحیت, اعتماد اور حوصلے کا سائز اس کے سامنے کم ہے تو یہ اچھی بات ہے. گھبرائیے مت, آپ بھی وہی کیجیے جو بھاگ بھاگ کے تھک جانے کے بعد میں نے کیا. میں نے سوچا میرے سامنے ہدف مشکل ہے اور میں کمزور ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس مشکل کام کو سر انجام دے پاؤں گا, لیکن اگر وہ چاہے تو مجھ سے یہ کام کروا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں. اگر آپ خود کو اپنی مشکل کے سامنے کمزور محسوس کرتے ہوئے فلائٹ کا سوچ رہے ہیں تو رکیے, خود سے پوچھئے کیا آپ نے اپنے سارے وسائل استعمال کر کے دیکھ لیے. اب خود سے پوچھئے, یعنی اب یہ پوائنٹ آپ اس ٹاپک کے انڈر کر سکتے ہیں کہ پھر کیسے میں فلائٹ سے بچ کے فائٹ پہ آؤں. چھوڑنے سے پہلے, ہمت ہارنے سے پہلے چند باتیں خود سے پوچھ لیں. کیا نمبر ایک, کیا میں نے اپنے سارے وسائل استعمال کر لیے؟ بعض ہم نے سارے نہیں کیے ہوتے اس لیے ہار جاتے ہیں. پھر دوسری بات,
کیا آپ نے اپنے رب کی طاقت پہ بھروسے کے بارے میں ابھی تک سوچا ہی نہیں؟ یعنی آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اس کی طاقت لام اتنا ہی، اس کے اختیارات لا محدود، اور اس کا کرم لازوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا نا، تو وہ گاؤں میں رہتا تھا تو ریڑی لگاتا تھا، تو اس کا کوئی دوست بھی تھا جاننے والا۔ پھر ایک اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ وہ شخص کسی بھی طرح بہت مالدار اور کروڑ پتی ہو گیا، کسی بھی سبب سے ہوا ہوگا۔ تو ایک موقع پہ اس کو اپنے گاؤں کا ایک شخص ملا، کہنے لگا، ارے تو وہی ہے جو ریڑی لگاتا تھا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ریڑی لگاتا تھا، میرا رب تو ریڑی نہیں لگاتا تھا، میرے رب نے مجھے دے دیا۔ تو کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اللہ کے ہاں کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالی کے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو پھر بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیجئے، اس کی ذات پہ اعتماد کیجئے، اس سوچ کو اپنے ذہن کے دریچوں میں پختہ کیجئے کہ وہ چاہے تو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا ہے، آپ سے بھی بالکل اسی طرح جیسے اس نے مجھ سے وہ کچھ کروا لیا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری جان نکل جاتی تھی۔ مفروری کی زندگی چھوڑیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے۔ اگر آپ کا مقصد سچا، لگن خالص، سر اٹھا کے جینے کی آرزو پکی اور ارادے درست ہیں، تو وہ آپ کو فائٹ کرنے کی طاقت دے گا، اور یہ گارنٹی بھی کہ اس فائٹ میں جیت صرف آپ کی ہوگی۔ جی اب آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا۔ آپ میں سے کسی کو اس پورے سیشن سے اپنی زندگی کے کسی معاملے میں گائیڈ لائن ملی؟ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بعض دفعہ انسان تھک جاتا ہے، ہار مانتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آرٹیکل تو گھریلو زندگی سے لے کر خاندانی زندگی، ازدواجی زندگی، علمی زندگی، کاروباری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کئی لوگ طلاق لینے والے ہوتے ہیں، نہیں لینی، فائٹ کرنا ہے۔ کئی لوگ ہیں قرآن کے کورسز نہیں کر سکتے، کرنے ہیں۔ ہم کئی جگہوں پہ گیو اپ کرتے ہیں۔ شیئر کریں ذرا چند لوگ، آپ نے اس سیشن سے کیا میسج لیا اپنے لیے؟ بالکل ہمت نہیں ہارنی اور اللہ پہ نظریں رکھنی ہے۔ جی آپ دیکھیں نا کہ روز کتنے لوگ مرتے ہیں، ہزاروں، دنیا میں لاکھوں مرتے ہوں گے۔ لوگ یاد کتنوں کو رکھتے ہیں اور کن کو رکھتے ہیں؟ جو کچھ کرتے ہیں۔ تو جی تو ایسے ہی رہے، دیکھیں نا، صبح کھایا، دوپہر کھائیں گے، شام کو کھائیں گے، کپڑے بدلے، کل پھر بدلیں گے، شاور لیا، کل پھر لیں گے، یہ کیا بڑی بات ہے؟ زندگی کا مقصد ملتا ہے انسان کو اللہ کی بات سے جڑ کے۔ مائنڈ کلیئر ہوا۔ آپ لوگ اپنی فیلنگز لکھ کے دیا کریں، میں ضرور پڑھتی ہوں اسٹوڈینٹس کی، آپ لوگ لکھ کے اپنی سجیشن باکس میں ڈال دیں۔ میں اور کچھ دیکھوں نہ دیکھوں اسکول میں، لیکن میں جاتے ہوئے سجیشن باکس ضرور دیکھتی ہوں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب ادھر سے کچھ ملتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر دوسروں کا بھی تو راستہ کھولتی ہیں نا۔ اور کوئی؟ جی آپ، آپ کا نام؟ جہاں ہم ہمت ہارتے ہیں نا، اس کے آگے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔
فائٹ کرنے کا سامنا، اس چیز کا راستے کی مشکلات کا سامنا مشکل لگتا ہے، جب بیٹھ کے بعد بندہ لگ جاتا ہے تو
پھر مشکل نہیں لگتا۔ بالکل،
دو سیشن سے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اگر اس کو پہلے اپنے آپ سے آنکھیں ملا کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گی، خود اپنے ویک پوائنٹس کو نکالوں گی، تو پھر مجھے اس سے انرجی ملے گی کہ میں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال
کے۔ جی پہلے خود سے لڑنا پڑتا ہے، پھر لوگوں سے لڑیں گے آپ۔ اور جو خود ہی ہارے ہوئے ہیں ان کو کون جیتا ہے؟ مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے کہ جو کھلاڑی گھر سے جاتا ہی ہے کہ میں نے ہارنا ہے، اس کو کون جیتا ہے؟ بچہ قدم ہی نہ اٹھائے تو ماں اس کو کیسے چلوائے گی؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے راستے خود بنانے ہیں۔ جب منزل نظر آ گئی ہے نا، مقصد سمجھ آ گیا ہے، تو بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ دیکھیں گے اکیلا بندہ لہروں کے آگے سروائیو نہیں کرتا نا، تو پھر اس کو وہ لنگر سا دے دیتے ہیں، یا وہ ایک روپ سا آتی ہے گول سا جس کے اندر ڈالتے ہیں، کچھ ہاتھ میں آ جائے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ وقت کے رواج سے دور جا رہے ہیں، مشکل ہے، تو اپنا ساتھ کسی دوست، کسی عزیز، کسی گھر والے کو لگا لیں، آپ دیکھیے گا وہ آپ کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ۔ جو بیریئرز ہیں نا ان کو بریجز بنانا ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جی آپ
شروع کر سکتے ہیں۔
ہر چیز مشکل سے نکل جاتی ہے.
روٹ ورڈ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے.
آپ کو بھی مشکل لگتے ہیں روٹ ورڈ؟ نہیں لگتے نا. آپ دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے فائن نمال اسری یسرا, فائن نمال اسری یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بات نہیں ماں ہے, بات نہیں ہے, اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ دو بار کہہ دے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اللہ کی تو ایک بار بھی بات بہت کافی ہے. تو آج کی مشکلات کل کی آسانی ہے.
ایک بات اور, ہم روزی گاٹا میں رہتے تھے تو وہاں پہ مطلب سٹی میں ہم جانے جاتے تھے, تو ایک دن بھی ہم بازار کا نہیں گئے, مطلب شاپنگ کرنے
جی
کی ہوتا نا, کہ بس آنا ہے سیدھا ادھر قرآن کی کلاس
مقصد تھا نا ایک. اور اگر ایم لیسلی جائیں تو ذرا ادھر کیا بک رہا ہے, ادھر سیل ہے, ادھر مہنگا, ادھر سستا, یہی کر کے زندگی گزارا کراتے ہیں جی. آپ کبھی بھی نہیں غلط پہ آج کریں گے تو کل آپ کو دوسرے غلط پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو چلیں اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ, بہت ہی خوبصورت سیشن آج کا بھی ایز یوزل ہے نا, اور بہت ہی اپلفٹنگ ہوتا ہے نا یہ, ایسے ہی ہے نا. کئی دفعہ ہم لوگ الحمد للہ جس کام سے جڑے ہوئے ہیں کئی دفعہ بڑی مشکل لگنے لگ جاتا ہے, تھوڑی سی مایوسی آنے لگ جاتی ہے, لیکن پھر الحمد للہ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں, ہر کلاس کے بعد لگتا ہے کہ آج ہمیں اپنی کسی بات کا جواب مل گیا, تو پھر سے نیا مل جاتا ہے نا آپ کو عزم ایک کہ وی کین ڈو اٹ, ہے نا. الحمدللہ آپ لوگ بتائیں آپ نے کیا سیکھا. سب سے پہلی کیا شرط ہے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کہاں سے آغاز ہوگا؟ خواب دیکھنا اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بڑے خواب دیکھنے ہم نے, ہے نا, اسپیشلی اپنے دین کے کاموں میں. کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے بھی کاموں میں بھی, دنیا بھی وہ جتنے اللہ راضی ہو, ہے نا, اچھی بات ہے. بڑے خواب دیکھے ہم, ہے نا, تو پھر اس کے لیے بس پھر خواب دیکھنے سے کام ہو جائیں گے ہمارے. پھر آگے کیا کرنا ہے, ہم نے کام کرنا ہے نا اس پہ. اس کے لیے پھر کیا چاہیے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے, ہم نے چھوٹا تھا کہ ہم کوئک سا اس کو دیکھیں, ہمیں کیا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ آج خواب دیکھا تو بس وہ پورا ہو جائے, ایسے کوئی شارٹ کٹس ہوتے ہیں؟ نہیں نا, کام کرنا ہے, کام کرنا ہے نا, محنت کرنی ہے اس کے لیے ہم نے, ٹھیک ہے. وقت چاہیے ہمیں, پھر حوصلہ چاہیے, کیونکہ جو بھی پھر کام ہمیں مشکلیں آئیں گی ان کو فیس کرنے کے لیے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے یہ نہیں دعائیں کرنی, ڈیڈیکیشن چاہیے نا, کہ ہم نے یہ ڈریم اینڈ دین ڈو اٹ دعا. بالکل اللہ اپنا کام کرے, پوری کرے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں, دعا کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے نا, اسی کی جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے پھر ان کے تو کچھ نہیں ہوتا نا. یہ نہیں ہم کے بیٹھ جائیں اور بس خواب دیکھیں, تو ہم نے کام کرنا ہے. اور مجھے سب سے بڑی جو اس میں بات جو لگتی ہے کہ پھر ہمیں ہمارے ارد گرد لوگ کیسے ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھانے والے ہیں, ہمارے رول ماڈلز کیا ہیں. مجھے بس یہی جب یہ سن رہی تھی تو میرے دماغ میں جو آ رہا تھا کہ جب ہم الحمدللہ ہم سب قرآن کے اسٹوڈینٹ ہیں نا, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں, کچھ کام کریں, آگے بڑھ کے کریں, لیکن پھر لگتا ہے کہ نہیں, اٹس ناٹ پاسبل. ایسے لگتا ہے نا, بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, ارد گرد نظر آتی ہیں, لیکن پھر ہمیں ایسے وقت میں ہمیں کہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے ہمیں حوصلہ؟ سیرت پڑھ کے, ہے نا, ایسے ہے نا, آپ لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ سیرت پڑھ کے پھر ہمیں جو حوصلہ ملتا ہے نا, کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے نا, بشر, ٹھیک ہے تو تھے بشر تھے نا وہ بھی, ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ اکرام, ہے نا, تو وہ بھی ہم, لیکن کیا تھا ان لوگوں میں کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, ہے نا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اب کتنی صدیاں گزر گئیں کہ ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان سے ہمیں یہی ملتا ہے نا کہ دے ڈیڈنٹ گیو اپ ہے نا, جو انہوں نے اپنا کام کو کرتے گئے نا کام کو کرتے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام دیکھے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے پیچھے چھوڑ دیا آج بھی ہے نا. اللہ سو مرسیفل ہے کہ رول ماڈلز بالکل الحمدللہ نا, رکاوٹ بہت آئیں گی مگر ان سے رکنا نہیں بالکل, اور رکاوٹیں تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اور اسٹرانگ بناتی ہیں پھر ہمیں ہے نا, اتنا مالوس دوسرا ہر مشکل کے اندر ہی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل دے دیے, ان کو پڑھ کے پھر بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, اللہ کے حالات کیسے بھی ہوں کتنے بھی اندھیرا کتنا بھی آ جائے اسپرچولی یا ہمارے لیے ویسے بھی ورلڈلی لائف میں کہیں بھی آ جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے نا, ہم نے کوشش کیے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور پھر وہی لوگ باقی رہتے ہیں, اسی میں ڈٹے رہنے سے ہی جیت ہوتی ہے, بھاگنا حالانکہ دوسرا راستہ بہت آسان ہے. اسی طرح اگر ہم ابھی اگر اپنے دین کو لے لیں تو دین کو فالو کرنا یا اگر ہمیں کلاسوں میں آنا یہ مشکل ہے, ہمیں اس کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے تو سب سے وہی بات کہ اپنے نفس سے لڑ کے ہم آتے ہیں نا, یہاں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑتے ہیں نا, لیکن اسی میں کامیابی ہے الٹیمیٹ ہے نا, اگر ہم دیکھیں باقی اگر ہوں گی بھی تو وہ وقتی ہوں گی نا, رول ماڈل بھی چاہیے لوگوں کو بنانا اچھے, ہاں وہ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ حسنہ میں بہترین رول ماڈل دے دیا نا, اس کے بعد صحابہ اکرام الحمدللہ ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے ہے نا, اور اپنے آپ پہ کانفیڈینس اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا, ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز دی ہے جس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے نا, اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی نہیں کرنا کہ یہ نتھنگ از امپاسبل, کوشش کریں پھر اللہ تعالیٰ پہ امید اللہ سے امید رکھیں اللہ سے دعا کریں تو ایک دوسرے کو بھی ہم الحمدللہ یہ ہمارا پورا ہماری ٹریننگ ہی ایک ہی طرح نا کہ ہمارے آپس میں بنائے گئے گروپس بنائے گئے بڈی جو سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کو اگر کوئی ایک سست ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کرتا ہے تو الحمدللہ طوفانوں سے لڑتے جانا ہے ٹکراتے جانا ہے نا الحمدللہ, تو اسی لیے تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس ہمیشہ ان میں سے بنائے نا کہ جو ایک دوسرے کو اچھے کاموں کے لیے حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں ہے نا. تو ہماری کلاس کا بھی ٹائم تھوڑا سا آپ کے ایک دو منٹ اوپر ہوئے اس کے لیے آپ سے معذرت, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ابھی بس یہ ہمارا اینڈ والے جا رہے ہیں پارے, تو جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اور باقی بھی ان کو بھی بلائیں سننے کے لیے, ایٹ لیسٹ بلائیں اپنے فرینڈز کو ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت ہے, ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہم اللہ کے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں, یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم, اللہم انی اسألک اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم, فاستغفرك لما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صفاتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.